اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللہ پاک نے سر سے لے کر پاؤں تک بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جانے کے بعد ان کا احساس ہوتا ہے، جانے سے پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نعمت تھی یا نہیں تھی. خوش قسمت وہ ہے جو نعمت سے پہلے نعمت کا شکر ادا کرے. نعمت سے پہلے اگر نعمت کا شکر ادا کر لیا جائے، اللہ نعمت نہیں چھینتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو میری نعمت کا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمت کو بڑھا دوں گا، اس کی نعمت میں اضافہ کروں گا. اللہ سچا، اللہ کے وعدے سچے کہ جو میری نعمت کا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمت کو بڑھا دوں گا. تو بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری نعمتیں ہیں یا نہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ کھانا کھاتا تھا میں، اور کھانا کھاتے کھاتے مجھے پتہ نہیں تھا، ہر چیز ہضم ہو جاتی تھی، اب کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا. اب وہ پچھلی جو نعمتیں ہیں اس کا احساس ہوتا ہے. یہ جو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ الحمدللہ پڑھا نا، یہ اس نعمت کا شکر ہے. اللہ تو نے کھانا بھی دیا، پینا بھی دیا، وجعلنا من المسلمین، ساری نعمتیں دے کے جو اسلام والی نعمت دی ہے نا اللہ پاک، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کیوں؟ کافر کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ قربانی اور عقیقے کے گوشت کا ذائقہ اور ہوتا ہے، عام دنوں کے گوشت کا ذائقہ اور ہوتا ہے؟ یہ ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، یہ صرف ایمان والا محسوس کرے گا. ایمان ایک پیمانہ ہے، اور اتنا حساس پیمانہ ہے کہ ہوا کا وزن کر لیتا ہے. الیکٹرانکس آج کل آیا نا، یہ تولنے والے ترازو، تو اس کو اگر اتنے حساس ہیں کہ پنکھا بند نہ کرو تو گرام اوپر نیچے ہو جاتا ہے. سینٹی میٹر ملی میٹر کیا ہوتے ہیں، ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، ملی میٹر اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو ایمان کے اندر یہ طاقت ہے، اور ایمان والے کے مزاج میں شکر ہوتا ہے. نعمتیں جو ملی ہیں اس کا شکر ہے. ایمان والا اس لیے حاسد نہیں ہوتا. کیوں؟ شکر حسد نہیں سکاتا. شکر یہ کہتا ہے اللہ اگر تو نے اسے دیا ہے تو مجھے بھی دے دے. حسد کہتا ہے اس سے چھن کے مجھے مل جائے. شکر کہتا ہے اس کے پاس بھی ہو اللہ مجھے بھی دے دے. حسد اور شکر میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق. اور جب ایمان والے کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو وہ نعمتوں کو منصب سمجھتا ہے، غور سے سمجھے گا. جتنا بڑا جس عہدیدار کے بعد منصب ہوتا ہے نا، تو اتنا اس کی توجہ، اس کا دھیان اور اس کا ذہن اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ میرا منصب بہت بڑا ہے، اس کی نگرانی، اس کی ذمہ داری، یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ میں آن ڈیوٹی ہوں، جس کا جس جو منصب ہوتا ہے. ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے سیکیورٹی گارڈ، وہ کہتا ہے اس کو آنے دینا ہے، اس کو نہیں آنے دینا، باس نے کہا ہے، بس اس کے بعد اس کی سیکیورٹی گارڈ کی وہی ڈیوٹی ہے. اس نے اس کو آنے دینا ہے، اس کو نہیں آنے دینا، بس اس کی یہی ڈیوٹی ہے. وہ کہتا ہے میں ڈیوٹی میں ہوں. ہم میں سے ہر شخص ڈیوٹی پہ ہے ہر پل، کبھی شکر کی ڈیوٹی، کبھی صبر کی ڈیوٹی، کبھی نعمتوں کے ملنے پہ شکر، کبھی نعمتوں کے چھن جانے پہ شکر، صبر. نعمتوں کے ملنے پہ شکر اور نعمتوں کے چھن جانے پہ صبر. ہم ڈیوٹی پہ ہیں. تو جو ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، جو شکر کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے، وہ شکر پہ اپنی طبیعت سے باہر نہیں ہوتا. ظفر آدمی اس کو نہ کہے کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اس کو تکلیف آتی ہے پھر وہ گالیاں نہیں دیتا. بعض لوگوں کو غصہ آیا, تکلیف آیا, اتنی گندی گالیاں دیتے. آج میں ایک صاحب سے عرض کر رہا تھا, میں نے کہا یہ بتاؤ جس برتن میں کتا پانی پیتا ہو دودھ والے کے پاس لے کے جاؤ, دودھ والا قیمتاً بھی اس میں دودھ نہیں ڈالے گا. اسے کہے گا تو پیسے لے تیرا کیا, وہ کہ نہیں دودھ نور ہے, اس کے لیے برتن کو صاف ہونا چاہیے. جس زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں نا, اللہ اسے اپنی یاد سے محروم کر دیتا ہے. اللہ اس سے اپنی یاد کا نور چھین لیتا ہے. گالیاں ہوتی ہیں. جتنا غصہ آ جائے, جتنا غصہ آ جائے, منہ پہ گالی نہ آئے. اور کتنا خوش قسمت شوہر ہے جو نہ بیوی کو گالی دیتا ہے نہ بیوی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اور کتنا بدقسمت شوہر ہے جب بیوی کو بھی گالی دے, اس کے ماں باپ کو گالی دے. اس کا ماں باپ تو اب اس کے ماں باپ کے برابر ہے. یہ ڈیوٹی ہے. ہم ہر آن ہر پل ڈیوٹی پہ ہیں. کبھی صبر کی ڈیوٹی, کبھی شکر کی ڈیوٹی, اور کبھی دیانت کی ڈیوٹی, کبھی امانت کی ڈیوٹی. ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, ہم ڈیوٹی پہ ہیں. مومن ہر وقت ڈیوٹی پہ ہے, مومن ہر پل ڈیوٹی پہ ہے. ہمارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. یہ بتائیں, قیدی کی اپنی زندگی کچھ نہیں ہوتی. وہ جیل خانے کے شیڈول کے مطابق چلتا ہے, جیل خانے کے شیڈول کے مطابق پہنتا ہے, وہاں کے مطابق کھاتا ہے. اس کی اپنی کوئی ہوتی نہیں مرضی. اسے جیسے کھلا دیے جائے ویسے کھا لیتا ہے, اسے جیسے کپڑے پہنا دیے جائے ویسے پہن لیتا ہے. اسے اپنی کوئی ڈیوٹی, اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی, کوئی مرضی نہیں ہوتی. المومن مومن ایسے ہیں جیسے جیسے پانی مچھلی کے بغیر, مچھلی اگر پانی کے بغیر ہو تو کیا ہوتا ہے, تڑپتی ہے. اور اگر پنجرے میں پرندہ ہو تو قیدی ہوتا ہے. مومن کی مثال اس قیدی کی طرح ہے. قیدی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, اور اس کی طبیعت اپنی کچھ نہیں ہوتی. اور پھر قیدی کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, کسی کی کیا ڈیوٹی, کسی کی کیا ڈیوٹی, کسی کی کیا ڈیوٹی. اور وہاں جیل کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. میرے پاس ایک جیل کا بندہ بیٹھا رہا, میں نے کہا جیل کے قوانین بتاؤ. اس نے کہا جی جیل کے قوانین ہیں, اپنی مرضی کے وہاں کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے باہر, کمیونیکیشن کا نظام. اور یہ نظام نہیں ہے, وہ بس جیل سے مراد جیل ہے. مجھے ایک پی آئی اے کا ایک اسٹیوارڈ ہے, ایک جوان, اور مجھے بتانے لگا کہ پی آئی اے کا ایک قانون ہے, بال ایسے رکھنے ہیں, جوتا اس سٹائل کا پہننا ہے. اب بھی پاکستان کی جو ایئر لائن ہے اس کے جو اسٹیوارڈ ہیں یا ایئر ہوسٹس ہیں یا کپتان ہے, اس کا قانون ہے. اور قانون جوتے کا بھی ہے, بیگ کیسا ہونا چاہیے اور بیگ میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے, وہ قانون ہے. کہنے لگے ایک دفعہ میں نے بال اس انداز کے رکھے, مجھے بلایا اس نے, اس نے کہا تیرے بال کیسے ہیں, تیرے بال قانون کے مطابق نہیں ہیں. جوتا اس سٹائل کا ہو یہ بھی قانون ہے. تیرے بیگ میں ٹارچ ہے, فلاں چیز ہے, ایک کتاب ہوتی ہے, وہ ہے قانون. تیرا لباس اس طرح کا ہونا چاہیے, تو اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتا, کیوں, آن ڈیوٹی ہے, قانون ہے. مومن سدا آن ڈیوٹی ہے, مومن ہر پل آن ڈیوٹی ہے.
اگر ایک بندہ چوراہے پہ کھڑا ہو اور وارڈن کی پولیس کے وارڈن کی وردی نہ پہنے اور ایسے ہاتھ کھڑا کر رہا ہو, یقین جانیے اس کی کوئی مانے گا ہی نہیں. وہ کہے گا میں ڈیوٹی پہ ہوں. اس نے کہا ڈیوٹی کے لیے وردی چاہیے, ڈیوٹی کے لیے وردی چاہیے. مومن کی ایک وردی ہوتی ہے اور مومن کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. یہ ہر پل کے بعد دوسرے پل میں ایک نئی ڈیوٹی لے لیتا ہے. دسترخوان پہ بیٹھا, اب اس کی ڈیوٹی لگ گئی. کیا؟ اپنی مرضی سے نہیں کھانا, اپنی طبیعت سے نہیں کھانا. طبیعت چاہ رہی ہے کھانے کو, کھانا ہے. دل چاہ رہا ہے کھانے کو, کھانا ہے. دل چاہ رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کھانا. ہاتھ بڑھانے سے پہلے کیا کہنا ہے, کھانے کے بعد کیا کہنا ہے, کھانے کے درمیان کیا کہنا ہے, اور نعمت کا استعمال کیسے کرنا ہے. ہم ڈیوٹی پہ ہیں. یقین جانیے کھانا کھا کے بھی اپنے مزاج کا ہم ڈکار بھی نہیں لے سکتے, لیکن یہ کہہ دیں چند روزہ ہیں یہ بتا دو. مجھے ایک بندہ کہنے لگا, اس نے کہا جی میں باہر ملک کمانے آیا ہوں, یہاں کے قوانین بڑے سخت ہیں باہر والوں کے لیے, اور خود جگہ میں جہاں رہتا ہوں ایک بستر کی جگہ ہے, اور قید ہی قید ہے, یہاں مشکلات ہی مشکلات ہیں. پھر خود ہی کہنے لگا قیدیں تو سخت ہیں لیکن چند سالوں کے لیے میں نے اپنا مکان بنا لیا ہے, بیٹوں نے بزنس اپنا شروع کر لیا ہے, بس چند سالوں کے بعد میرا یہ ایگریمنٹ ان سے ختم ہوگا, میں چلا جاؤں گا. وہ یہ چند سالوں کی, اس نے یہ بس چند سالوں سے ایسے کہہ دیا. دنیا کے اعتبار سے ہمیں بڑی سے بڑی قید چند سال لگتے ہیں. یہ بعض قیدی ایسے ہوتے ہیں جو پرانے ہو جاتے ہیں نا, تو ان کو کاموں کے لیے جیل سے باہر بھی بھیجتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے, میں نے ایک قیدی سے پوچھا, قیدی کام کر رہے تھے تو ان کی کچھ پولیس والے نگرانی کر رہے تھے, کھیتوں میں کام کر رہے تھے, وہ فصلوں میں. تو میں نے پوچھا کتنی قید تھی, اس نے غالباً 19 سال یا 20 سال بتائی. اس نے کہا جی 11 سال ختم ہوگی, باقی اتنے سال ایسے ختم ہو جائیں گے بس ختم. دنیا کی قید ایسے ہے, اور جب ہم اعمال کے اعتبار سے ہمیں کوئی چیز پابندی آتی ہے. یہ جو فقیر اور مولوی ہے نا, یہ ملامتی فرقہ ہے. کیسے؟ اگر یہ بہترین تعلیم دیں, اعلی کانسیپٹ دیں اور سائنس کو بیان کریں اور بہترین نظام بنائیں, انہیں کہ جی ان کا کیا تعلق ہے, یہ بیٹھے کونے میں اللہ اللہ کرے. اور اگر کچھ فقیری دنیا اختیار کریں, انہیں کہ جی یہ تو فنڈامنٹل قسم کے بنیاد پرست ہیں, پتھر کے دور کی باتیں کرتے ہیں, سائنس کہاں پہنچ گئی, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. ہر سبجیکٹ پہ ملامت, تو یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ ملامت بھی سہنی. ہم ہر وقت ڈیوٹی پہ ہیں, اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتے, اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے, اپنی مرضی سے طبیعت کے مطابق رہ نہیں سکتے, ہر وقت ڈیوٹی پہ ہیں. ایک صاحب, میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, ایک صاحب کہنے لگے میں جرمنی میں گیا تو ایئرپورٹ سے میرے دوستوں نے مجھے لیا, ایک ریسٹورینٹ پہ ہم گئے. جرمنی میں گیا, ایک ریسٹورینٹ میں گئے, کچھ لوگ بیٹھے وہاں بیٹھے تھے, کچھ وہاں بیٹھے تھے, کھانا کھا رہے تھے, زیادہ بھرا ہوا نہیں تھا. تو فوراً ہم نے آرڈر دیا, بھوک بہت تیز لگی ہوئی تھی اور اپنی ضرورت سے زیادہ کھایا, اور بہت کھایا, اور کچھ کھانا بچ گیا. تو ہم جانے لگے تو پیچھے سے ایک بڑی خاتون آئی, اس نے کہا یہ کھانا آپ کا ٹیبل آپ کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں جی. تو اس نے کہا آپ نے کھانا چھوڑا ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے اس کی پوری قیمت ادا کی ہے, ہم نے بہت کھا لیا, باقی کھانا جو ہے ہم نہیں کھا رہے, ہم کھا ہی نہیں سکتے. اس نے کہا آپ نہیں جائیں گے, آپ ٹھہر جائیں. اس نے ایک فون کیا, 10 منٹ ہم وہاں ٹھہرے, سیکیورٹی آیا، سوشل سیکیورٹی کا افسر آیا، اس نے آ کے ہم سے کھانے کا بل لیا، چیک کیا اور ایک رسید ہمیں تھما دی 50 مارک کی، اور کہنے لگے ہم نے چپ کر کے ادا کر دی، اور اس نے طنزیہ لہجے میں کہا پیسہ تمہارا ہے، وسائل ملک کے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، یہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ کھانا تم چھوڑ کے جاؤ، اتنا لو جتنا کھاؤ، لہذا 50 مارک تمہیں فائن ہے، جرمانہ ہے۔ کہنے لگے میرے دوست نے وہ 50 مارک کی جو رسید تھی نا اس کی فوٹو کاپیاں کرا کے ہم سب کو دے دیں۔ کہنے لگے دیکھو یہ ہے نعمتوں کی قدردانی، ہم تو کھانے میں بھی اپنی مزاج کی طبیعت میں نہیں ہیں۔ میں تو اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نعمتیں جو شخص نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو پالتا ہے، پھلاتا ہے، پھولاتا ہے، جو نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، وہ نعمت پانی کی شکل میں ہے، وہ نعمت بجلی کی شکل میں ہے، وہ نعمت لکڑی کی شکل میں، گیس کی شکل میں، وہ کپڑے کی شکل میں، وہ بچے ہوئے کھانے کی کسی بھی شکل میں نعمت ہے۔ جو نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو پالتا ہے۔ دیکھیں جرمنی کی اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ تو نے نعمت کی بے قدری کی ہے، اور وہاں کا قانون ہے کہ تو نے یہ نعمت کی بے قدری کی ہے، کھانا زیادہ منگوایا، اس کو کھایا تھوڑا، تو چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ جبکہ یہ مومن کا مزاج ہے، یہ مومن کی طبیعت میں ہے کہ مومن اس انداز کی زندگی گزارتا ہے۔ میری جو سنت نبی اور جدید سائنس کتاب ہے نا، سب سے پہلی کتاب یہی ہے، اس کتاب کے لکھنے کی بنیاد بھی یہی واقعہ ہوا تھا۔ خضدار میں تھا میں، بلوچستان کا ایک شہر ہے خضدار، وہاں ایک انجینئرنگ بہت بڑا کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس کا ایک پرنسپل ریٹائر کرنل تھا، اس کے ہاں دعوت تھی، کچھ اور احباب بھی تھے، میں بھی تھا۔ تو کھانے کے بعد مجھے انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو کرنل صاحب ہیں یہ کسی دین مذہب خدا کو نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، تو ان کا کھانا تھا، کھانے کے بعد نا میری انگلی پہ کچھ غالباً کوئی چیز لگی ہوئی تھی، میں نے ایسے چاٹی تو فوراً اس نے مجھے کہا، کہنے لگا آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ تو اس دور کی بات تھی جب پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے، غربت ہوتی تھی، تنگ دستی ہوتی تھی، اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، اس وقت یہ انگلی میں چاٹتے تھے۔ میں نے کہا نہیں پتھر نہیں بندھے ہوئے، بیسیکلی اس کی ایک سائنسی لاجک ہے، اور مجھے پتا ہے یہ تو اللہ کو تو مانتا نہیں، میں نے اللہ کی بات اس کو کیسے بتاؤں۔ میں نے اس کو اس کی جو سائنس مجھے ملی تھی وہ ساری میں نے اس کی سائنس بتائی، انگلی چاٹنے کی سائنس کیا ہے، اس سے کیا انزائم نکلتے ہیں، اور اس کا پیچٹری گلینڈ، تھائرائڈ اور پیرا تھائرائڈ گلینڈ سے کیا تعلق ہے، اور اس کا میدے کے نظام سے کیا تعلق ہے، اور اس سے کیسے ہاضمہ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ کہنے لگا اچھا عجیب بات ہے، کہنے لگا پھر تو میں بھی کروں گا۔ یہ بنیاد بنی ایک واقعہ، یہ میں نے اپنی کتاب کے ابتدا میں لکھا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کا جو پیش لفظ ہے پہلے صفحات ہے، میں نے یہ واقعہ لکھا ہے اس میں۔ ہم تو ہر پل ڈیوٹی پہ ہیں، ہماری اپنی طبیعت کا کھانا ہی نہیں، پینا ہی نہیں، ہم اپنے مزاج کے ہیں ہی نہیں، اور یہ پابندی چند روزہ ہے، چند سالوں کی ہے، چند سالوں کی پابندی ہے، اور چند سالوں کے بعد پھر فری سٹائل لائف، جنت کی جو لائف ہے نا فری سٹائل لائف، فنکشن ہی فنکشن ہے جنت میں، تھوڑے ہر وقت فنکشن انجوائے، فنکشن انجوائے، فنکشن انجوائے، وہاں ہسپتال نہیں، ہاں 115 نہیں، 15 نہیں، وہاں ایمرجنسی وارڈ نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب فنکشن ہی فنکشن، جنت کا نظام فنکشنوں پہ چل رہا، اور جنت کا نظام موج میلے پہ چلتا ہے، عیاشی، موج میلہ،
کھاؤ پیو اڑاؤ پکڑائی مت دو, یہ جنت کا نظام, اس پہ چلنے دو.
لیکن چند روزہ جو ڈیوٹی ہے نا, اگر اس ڈیوٹی پہ تھوڑی سی توجہ کر لیں تو چند روزہ ڈیوٹی, اور اس پہ تھوڑی سی اگر توجہ کر لیں بس, اور اپنی نسلوں کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا بیٹی مسلمان ہر وقت آن ڈیوٹی ہوتا ہے. یہ بھٹو دور میں پی آئی اے میں پہلے شراب ملتا تھا, جو بزنس کلاس ہوتی تھی فرسٹ کلاس جسے کہتے ہیں اس میں شراب مفت ملتی تھی, اور جو اکانومی ہوتی تھی اس میں خرید کے لینی پڑتی تھی. بھٹو مرحوم نے یہ ختم کیا پی آئی اے سے, ان کے دور میں ختم ہوا. ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست جہاز میں سفر کر رہے تھے, ان کا کاروبار ڈھاکہ میں بھی تھا کراچی میں بھی تھا, آنا جانا لگا رہتا تھا. تو وہ بزنس کلاس میں سفر کرتے تھے, مالدار آدمی تھے, تو ان کے سامنے شراب آئی, انہیں کہ میں نہیں پیتا. پہلے سٹیوارڈ آیا, پھر ایئر ہوسٹس آئی, شراب شراب, انہیں کہ میں نہیں پیتا. پھر بڑا افسر آیا, انہیں کہ آپ کوئی جس کسی اور آپ برانڈ کی کہیں ہم وہ لیے. یہ دو تین بندوں سے نا اکتایا ہوا تھا, کہنے لگا یہ میری شراب جا کے نا اس کو کپتان کو پلا دو. کہنے لگا سر وہ تو آن ڈیوٹی ہے. انہوں نے کہا میں بھی آن ڈیوٹی ہوں. انہوں نے کہا آپ کیسے آن ڈیوٹی ہیں, وہ تو کپتان ہے جہاز کا, تو اس وقت شراب نہیں پی سکتا, وہ تو نشے میں آیا تو سب کو نشہ موت کا نشہ چڑھا دے گا. وہ تو آن ڈیوٹی ہے. انہوں نے کہا میں بھی آن ڈیوٹی ہوں. کیسے؟ انہوں نے کہا مومن ہر پل آن ڈیوٹی ہوتا ہے, میں شراب نہیں پیتا. ہم تو ہر وقت آن ڈیوٹی ہیں, اور جو آن ڈیوٹی لوگ آدمی ہوتا ہے نا, مجھے ایک بندے نے فون کیا کسی شعبے کے, کہنے لگا آپ فون پہ یہ بات مجھ پہ فون پہ نہ کیجیے گا, ہمارے فون بھی ٹیپ ہوتے ہیں. کسی شعبے کے ایک آدمی تھا, وہ مجھے ملاقات اس نے کی نا, تو ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ یہ باتیں مجھ سے آپ فون پہ نہ کیجیے گا, ہمارے محکمے کے فون ٹیپ ہوتے ہیں. کوئی پرائیویٹ فرم تھی بہت زیادہ, انہوں نے کہا ہمارے محکمے میں, کہنے لگے لفٹیں لگی ہوئی ہیں نا ہمارے ہاں, اس میں بھی فون ٹیپ ہوتے ہیں. اور پھر کہا کہ ہماری آنکھیں کی آنکھوں کی جو حرکتیں ہیں وہ بھی نوٹ ہوتی ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور جب دفتر میں ہم ہوتے ہیں ہر بل بس ہم اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے ہماری آواز اور ہماری حرکات و سکنات ایکٹیویٹیز ان سب کو واچ کیا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے, پرکھا جا رہا ہے. اور جب کہنے لگے ہم میں آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہوں اور اس ایریے سے باہر نکلتا ہوں, بس اس وقت کہتا ہوں میں افری ہوں, ہر پل میری آنکھیں بھی آن ڈیوٹی ہوتی ہیں, میرے کان بھی آن ڈیوٹی ہوتے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ میری ہر چیز واچ ہو رہی ہے, ہر چیز میری اس پہ نظر ہے. یہ مومن کی زندگی کے دن رات بالکل ایسے ہوتے ہیں, مومن کی طبیعت کے دن رات بالکل ایسے ہوتے ہیں, 100% ایسے ہوتے ہیں. مومن کہتا ہے کہ میں ہر وقت واچ ہو رہا ہوں, میری آواز بھی, میری آنکھوں کی حرکتیں بھی, میری کانوں کا سننا اور میری زبان کا بولنا اور میری سوچیں اور میری دل کی دھڑکنیں, میں ہر وقت واچ ہو رہا ہوں. یہ مومنانہ مزاج یہی ہے, مومنانہ طبیعت یہی ہے. اگر وہ کپتان ڈیوٹی پہ ہے تو مومن تو ہر پل ڈیوٹی پہ ہے, ہر لمحہ ڈیوٹی پہ ہے. ہم ہر لمحہ ڈیوٹی پہ ہیں, اپنی مرضی کے بول نہیں بول سکتے, اپنی مرضی کے بول نہیں بول سکتے, ہماری بولوں پہ پکڑ ہے, اپنی مرضی کے بول نہیں بول سکتے. یہ بتائیں, سپریم کورٹ کو چیلنج نہیں ہوتا, سپریم کورٹ کو چیلنج نہیں ہوتا, وہاں کے چلانے والے مرد جیسے آپ کے انسان ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کو چیلنج نہیں ہوتا, سپریم کورٹ کو چیلنج نہیں ہوتا, بس اس کا قانون قانون, اس کا حرف آخر آخر ہے. سوچیں اس کے بارے میں جو بندہ باہر آ کے بھی لوز ٹاک کرے اور الٹی سیدھی باتیں کرے اور ان تک اگر پہنچ جائے تو وہ بھی توہین عدالت قرار دی جاتی ہیں. کوئی بیان دے دے, کوئی ان کے خلاف تقریر کر دے, کوئی ان کے خلاف تبصرہ کر دے تو سپریم کورٹ ہوتی ہے. مجھے ایک سپریم کورٹ کے جج ملے, مجھے کہنے لگے جی جہاں ہماری گفتگو چیلنج نہیں ہو سکتی اس وقت ہم بھی کوئی انوکھے نظام میں ہوتے ہیں. مجھے کہنے لگے ہمارے جو کوریڈور ہیں, برامدے ہیں, ان میں بڑے بڑے ٹاٹ بچھے ہوئے ہیں کہ جوتیوں کی ٹک ٹک سے بھی ہماری توجہ ادھر سے ادھر نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی زندگی کی اور موت کا فیصلہ یا کسی کے حق کا فیصلہ ہم غلط کر بیٹھے. ہم وہاں ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, پھر ہمیں خاص لباس پہننا پڑتا ہے, ہمیں اپنے جسم کو ایک خاص انداز سے ڈھانکنا پڑتا ہے. کیوں؟ اب سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہے, اس کا لباس اپنا ہے, اس کا ایک لباس ہوتا ہے. ہر عہدہ چھوٹے سے چھوٹا ہو, ہوٹل کا بیرا ہے نا, اس کا ایک لباس ہے. اب تو بسوں کے اندر جو کنڈکٹر ہے اس کا بھی لباس ہے, اور اس کا ڈرائیور بس کا ہے اس کا بھی لباس. مومنانہ مزاج ایک منفرد مزاج رکھتا ہے, مومن کی ایک اپنی زندگی کا نظام ہوتا ہے. انڈونیشیا میں صرف 5-6-7 مومن گئے تھے, ان کا ایک لباس تھا, وہ آن ڈیوٹی تھے, تجارت میں آن ڈیوٹی تھے, ان کی تجارت کا ایک اپنا انداز تھا ایمان والا, ان کا لباس تھا ایمان والا, ان کا گفتار تھا ایمان والا, ان کا لین دین تھا ایمان والا. بس صرف 7-8 مسلمان انڈونیشیا میں گئے تھے, پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا. انہوں نے وہاں جا کے کوئی کیلنڈر, اشتہار, نعرے کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. ہمارا ایک مزاج ہے اپنا, مومن کا ایک طبیعت ہے, مومن کا ایک زندگی کا نظام ہے, مومن اس نظام سے چلتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, ایئرپورٹ میں تھا, انہوں نے مجھے ایک طرف کر لیا کسی یورپ کے ملک, انہوں نے کہا جی ہاں بیٹھ جائے. کہنے لگے میرے چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھا, اس میں جانماز تھی ہلکی پھلکی سی, وضو مجھے تھا, میں نے میرے پاس کمپس تھا, موبائل تھا, میں نے اس پہ پتا کر کے نا قبلہ رخ کس طرف ہے, ایک طرف میں نے نفل پڑھنا شروع کر دی. نفل پڑھی, پھر میں نے دیکھا کہ وہ صاحب جنہوں نے مجھے ایک طرف کیا ہے انویسٹیگیشن کے لیے, چھان بین کے لیے, تفشیش کے لیے, وہ نہیں آیا ابھی تک, وہ اپنے دفتر میں ہے کاؤنٹر. میں نے پھر نفل پڑھا, پھر دیکھا وہ نہیں آئے, میں نے پھر دو نفل پڑھ لیا, اور دو نفل میں مختصر اس لیے پڑھتا تھا کہ میری نفل کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو, میرا انتظار نہ کر کر. میں اس میں لمبی لمبی صورتیں نہیں پڑھتا تھا. اس کے بعد میں نے نفل پڑھ کے پھر میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا. ذکر کرنے کے بعد وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے, ایکسکیوز کیا, آپ کا وقت ضائع ہوا, آپ جا سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے جانے لگا نا, اس نے بلایا مجھے, اس نے کہا پتا ہے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے پتا نہیں. اس نے کہا آپ کے نام اور کسی اور کا نام ہماری لسٹ میں ہے, اور حلیہ بھی ملتا ہے, ہم سرچ کر رہے تھے, یہ بندہ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کے یہ جو آپ نے یہ جو کام کیا ہے نا, یہ کام آپ کو بھیج رہا ہے کہ نہیں, لسٹ والا بندہ ایسے نفل نہیں پڑھ سکتا, لسٹ والا بندہ ایسے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. کوئی پر امن جو شہری ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے. کہنے لگے اگر آپ آ کے ہماری منت کرتے, ہم آپ کو یہیں سے ایئرپورٹ سے واپس اپنے ملک بھیج دیتے اسی وقت. بس یہ جو چیز ہے نا, اس چیز نے آپ کو بچایا ہے, آپ جائیں, آپ جا سکتے ہیں, ہمارے ملک کا داخلہ آپ کے لیے اجازت ہے. مومن کا مزاج ہے, اسے حکم ہے کہ تو ڈیوٹی پہ ہے, اب تجھے مشکل آئی ہے, اب تمہیں کیا کرنا ہے اس وقت. جو ڈیوٹی پہ ہوتا ہے نا بندہ کھڑا ہوتا ہے, یہ جو دھاگے والی مشینیں ہوتی ہیں نا جہاں دھاگا بن رہے ہوتے ہیں ان پہ ایک مشین کھڑا, ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, ایک دھاگا ٹوٹا اس کی نظر دھاگے پہ ہوتی ہے, بس مشین دھاگا بن رہی ہوتی ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. دھاگا مشین بنا رہی ہے, بنا بھی رہی ہے لپیٹ بھی رہی ہے, اوپر بندہ کھڑا ہو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہماری فیکٹری میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اس مشین پہ بندہ کھڑا ہوا نہیں تھا, سپروائزر آ کے اس کی وہاں غیر حاضری لگا, کیمرے میں چیک کر چٹ لگا کے چلا جاتا ہے, اس کی آدھی دہاڑی کاٹ لی جاتی ہے, چاہے دو منٹ کے لیے وہاں کھڑا نہ ہو. کیوں؟ تو وہاں کھڑا نہیں ہوا, ایک دھاگا اگر ٹوٹ گیا اور وہ دھاگا تو لپٹتا جائے گا نا, وہ خلا باقی رہے گا, وہ تو نقصان ہو جائے گا. اگلا جب دھاگا کھولے گا وہ دھاگا ٹکڑے کی شکل میں آئے گا, وہاں ٹکڑا بن جائے گا, ہمارا معیار کم ہو جائے گا, ہماری کوالٹی کم ہو جائے گی. ہم باہرلے ملک میں دھاگا بھیجیں گے, اگر وہ ٹکڑا آ گیا تو وہ کہیں گے کہ تمہارے دھاگوں میں ٹکڑے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, تمہاری کوالٹی لو ہے, تو وہاں سے ہٹا کیوں تھا. اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میں ڈیوٹی پہ ہوں, اب دھاگا ٹوٹا ہے تو میں نے فوراً اس کو جوڑ دینا ہے. بس مومن کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اللہ سے رابطہ ٹوٹا ہے, مجھے مشکل آئی ہے, میں نے فوراً اللہ سے رابطہ جوڑ دینا ہے, بس کام میرا ہو گیا. اللہ پاک سے رابطہ ٹوٹا, مجھے کوئی مشکل آئی, مجھے کوئی پریشانی آئی, میرے پر کوئی تکلیف آئی, اب فوراً میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے, میں نے اللہ کی طرف لگ جانا ہے. میں نے کہا اللہ میرا قصور ہے, میری نظر تجھ سے ہٹی تھی, میری توجہ تیری ذات سے ہٹی تھی, میرا گمان تیری ذات سے ہٹا تھا, اب یہاں مجھے گھاٹا ہو, میرا نقصان ہو گیا, میں فوراً واپس آ جاؤں گا اور واپس ان راستوں پہ ان راہوں پہ لگ جاؤں گا, اس منزل پہ لگ جاؤں گا فوراً فوراً. یہ ہے ڈیوٹی, یہ ہے ڈیوٹی. میں جو آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ وقت وقت کے اعمال یہی ہیں, ہر قدم قدم کے اعمال کیا ہیں, وہ اس ڈیوٹی کا حصہ ہے. آپ حیران ہوں گے ایک بات پہ, اسلام نے مومن کو کسی پل فارغ نہیں کیا. ایک اور بات ہے کہ آپ قدم قدم کی دعائیں میں آپ پڑھیں نہ پڑھیں, لیکن ہر قدم پہ کوئی دعا دی ہے. آئینہ دیکھنا ہے, اپنے آپ کو سنوارنا ہے, ضرور سنوارے, اپنے آپ کو سنوار کے چلنا تو اتنا ضروری ہے. میں اس دن پڑھ رہا تھا, حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باہر انتظار کر رہے تھے کچھ لوگ, آپ باہر تشریف لے جا رہے تھے, آپ نے کیا کیا, ایک برتن کا پانی کا پڑا ہوا تھا, آپ نے چہرہ مبارک اس میں دیکھ کے اپنے سر کے بال اور اپنی داڑھی مبارک کو اس برتن میں سنوارا, چہرہ مبارک دیکھ کے, پانی کے اندر جو شیشہ بن جاتا ہے نا اس میں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں, یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے کہ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, مفہوم ہے کہ اللہ خوبصورت ہے, اور یحب الجمال, کہ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہماری طبیعت کوئی طبیعت نہیں ہے, ہم نے تو ہر پل یہ دیکھنا ہے کہ ہم آن ڈیوٹی ہیں, ہر لمحہ یہ دیکھنا ہے. تجارت ہو تو کافر بھی سود پہ کام کر رہا, میں بھی اسی پہ کر رہا. اچھا, کافر کو سود ہمیشہ موافق رہے گا, یہ بھی لکھ لو میری بات, مسلمان کو کبھی موافق نہیں رہے گا. وہ ایک بندہ کہنے لگا, دو بھائی تھے, کہنے لگا میرے بڑے بھائی جو ہے نا ان کو حرام پچا ہوا ہے, مجھے پچا ہوا نہیں ہے, میں کبھی الٹی سیدھی حرکت کر بھی جاتا ہوں نا تو سارا نکل جاتا ہے, اس لیے اب تو میں بس ڈرتا ہوں, میں کچھ نہیں کرتا. کیوں؟ کافر کے ساتھ آخرت کا نظام ہے ہی نہیں, آخرت کا نظام تو مومن کے ساتھ. ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی پہ پورے ہیں, کوئی تکلیف پہنچی, کوئی مسئلہ آیا, کوئی لمحہ آیا, ہم اس لمحے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, شیشہ دیکھا, اپنے آپ کو سنوارا, لیکن اس وقت بھی دعا فرما دی کہ یہ دعا پڑھو. کھانا کھایا میری ضرورت ہے, اس وقت بھی دعا فرما دی یہ دعا پڑھو. گھر سے آنا جانا زندگی کا حصہ ہے, لیکن دعا فرما دی یہ پڑھو, یہ پڑھو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بچے کو نا چوٹیں لگتی ہیں بہت زیادہ, اور مجھے بھی چوٹیں لگتی ہیں اگر, اور اکثر ایسے حصوں پہ لگتی ہیں جو حصے ظاہر ہوتے ہیں, یعنی ہاتھ اور چہرہ, یہ حصے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ظاہر ہوتے ہیں نا, اور ہاتھ اور چہرے سے انسان کا حسن و جمال کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے, مرد ہو یا عورت, بچہ ہو یا بڑا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جب بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوں مستقل شیشے کی دعا پڑھتے رہیں, اور بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہیں. کچھ عرصے کے بعد مجھے کہنے لگے, میں نے کہا شیشے کی دعا ایک دفعہ پڑھ لیں اور پھر یہ دعا پڑھتے رہیں, بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ پڑھتے رہیں. کتنے لوگ ایسے تھے ان کے چہرے پہ داغ بن گئے تھے بیماریوں کی وجہ سے, بعض اوقات نا ہیپاٹائٹس میں یا بعض چیزوں میں یورک ایسڈ بڑھ جائے, کولیسٹرول بڑھ جائے, یا کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس میں چہرے میں سیاہ داغ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, دانے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, چھائیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں, چہرہ بدنما ہوتا ہے. میں نے کہا یہ پڑھو, بسم اللہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. ہم ہر وقت کوئی مسئلہ آئے گا ہم ہر وقت اپنی دیکھیں گے اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے, اپنی ڈیوٹی کو پرکھیں گے. بیت الخلا میں بھی میری ڈیوٹی ہے, ٹوائلٹ میں میری ڈیوٹی ہے, ٹوائلٹ میں بھی آن ڈیوٹی ہوں, آن ڈیوٹی ہوں. تو اسلامی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ مومن جو ہے وہ بیت الخلا میں اگر سنت کے مطابق جاتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے عبادت کر رہا, اس کے وہ لمحات عبادت میں نیکی میں گزریں گے, حالانکہ وہ انسان کی مجبوری کی جگہ ہے لیکن نہیں, کیونکہ اگر وہ آن ڈیوٹی ہے وہاں تو, اگر وہ آن ڈیوٹی ہے تو. ہم تو حمام میں بیت الخلاء میں بھی آن ڈیوٹی ہیں, وہاں بھی اپنے مزاج میں نہیں ہے. جو سنت کے مطابق بیت الخلاء میں بیٹھے گا وہ بواسیر بھی نہیں ہوگی, پائلز نہیں ہوگی, قبض نہیں ہوگی, اس کو کبھی نہیں ہوگی. اور گیس اور تبخیر کی بیماریاں ہیں تو ختم ہو جائیں گی, نہیں ہیں تو نہیں ہوں گی, جو سنت کے مطابق بیت الخلاء میں بیٹھے گا. اب یہ پوچھیں, تحقیق کریں کہ بیٹھنا کیسے ہے. آپ کہیں اب میں یہ بھی بتا دوں, کچھ آپ بھی قدم بڑھائیں. نوالا سامنے رکھا ہے, توڑیں تو صحیح, منہ میں ڈالوں, چلو منہ میں ڈالوں گا میں, چباؤں میں, ایسا تو نہ کریں. کچھ پوچھنے کا مزاج, کچھ سرچ کا مزاج, چلو کچھ نہیں, کہیں ادھر ادھر گوگل میں چلے جائیں, پتہ نہیں کتنی چیزیں سرچ کرتے رہتے ہیں, کتنی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. کمپیوٹر نہیں ہے تو پوچھتے پاچھتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پوچھتا بندہ میاں دلی پہنچ جاتا ہے اور دلی کا لاہور آ جاتا ہے. ہم حمام میں اپنی طبیعت میں نہیں, اپنے مزاج میں نہیں, اور وہاں بھی ہمارے لیے اللہ پاک نے ریلیف کا نظام رکھا ہے, پیکج رکھے ہیں حمام میں, یہ کرو گے تو تمہاری بیماریاں دور ہوگی. میں ایف ٹین میں ہوتا تھا, وہاں کلینک کیا تو ایک بریگیڈیئر ڈاکٹر میرے پاس آیا, بریگیڈیئر بھی تھا فوج کا اور ڈاکٹر بھی تھا, اب وہ ریٹائر ہے اور بریگیڈیئر ہی سے ریٹائر ہوا. مجھے کہنے لگا, آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو بندہ رکوع اور سجدہ ٹھیک کرے گا اس کے موڑوں کا مسئلہ اور جوڑوں کا مسئلہ ٹھیک ہوگا. کہنے لگے میں اس پہ میں نے ریسرچ کی ہے. وہ ہڈیوں کا ڈاکٹر, آرتھو کا تھا. وہ کہنے لگے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جو بندہ صحیح رکوع کرے گا اور صحیح سجدہ کرے گا جوڑوں کا اور موڑوں کا مسئلہ اس کا کبھی کبھی نہ حل ہونے والا حل ہو جائے گا, اور اگر ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. اس وقت پوری دنیا کے کینسر شوگر کے بعد کمر کے درد کا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے. ہاں جیسے ہمارے ملک میں کہتے ہیں جی کرپشن میں یہ ادارے ٹاپ آف دی لسٹ ہیں ڈپارٹمنٹ, اس طرح بیماریوں میں تکلیفوں میں یہ ڈسک کے مسائل اور جوڑوں کے مسائل اس وقت دنیا میں ہیں, اور ان کا بہترین علاج جب انسان نماز کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے, بہترین رکوع اور بہترین سجدہ. اگر کوئی تکلیف نہیں ہے, معذوری نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, تو بہترین رکوع اور بہترین سجدہ اس کا علاج ہے. یقین جانیے ہم اگر ڈیوٹی پوری ادا کریں تو ہمیں تو دنیا کے نفع ملتے چلے جاتے ہیں اور دنیا کے نظام ملتا چلا جاتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں آسٹریلیا میں ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا, گاڑی کھڑی کی, ہم دو تین آدمی تھے, ایک پانی کا چشمہ بہ رہا تھا, اس میں میں نے وضو کیا, ایک گاڑی والا رکا تھا اس کو دیکھ رہا تھا, ہم تینوں چاروں اکٹھے وضو کر رہے تھے. کہنے لگا ایک صاحب رکے اور ہمیں دیکھتے رہے, اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے ہمیں بلایا. ہم نے کہا جی ہم نے نماز پڑھنی ہے, اسے ایسے اشارہ کیا, پھر ہم آئیں گے. کہنے لگے وہ خود قریب آ گیا, کہنے لگے مجھے جلدی آ, میری بات سن لے. مطلب کہ یہ تم نے منہ کیوں دھویا ہے؟ کوئی منہ پہ مٹی ڈسٹ وغیرہ تھی؟ کہنے لگے آپ مجھے ایشین لگتے ہیں. انہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. کہنے لگے آپ کے ملکوں میں تو روڈوں پہ ڈسٹ ہوتی ہے, ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی, آپ نے منہ کیوں دھویا؟ نہیں ہم نے منہ اس لیے دھویا کہ ہمارا ایک وضو ہوتا ہے, ہماری پریئر ہے, اور پریئر سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو واش کرنا ہوتا ہے, اور وضو ہے. اس کو ہم نے وضو کی لاجک سمجھائی, وضو کیا ہوتا ہے, تو اسے کیا پتا وضو کیا ہے, وضو کیا ہوتا ہے, یہ سمجھایا. کہنے لگا اچھا. کہنے لگا میں پاگل خانے کا سپریڈینٹ ہوں. پاگل خانے جس طرح طریقہ آپ نے وضو کا بتایا نا, بالکل یہی طریقہ ہم اپنے پاگل جو پیشنٹ ہیں ان کو دن میں کئی دفعہ کرنے کا کہتے ہیں. اگر وہ خود اپنے حواس میں نہیں ہوتے تو ہمارے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے, اور اس سے ہمارے پاگلوں کو دوائی سے زیادہ فائدہ اس سے ملتا ہے. پھر کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ انہیں کہ ایک دو ہوں گے. اچھا حیران ہو گیا. کہنے لگے ہمارے تو ہر چھوٹے شہر میں پاگل خانہ ہے, اس میں نفسیاتی مریض, پاگل مریض, پریشان مریض ہوتے ہیں. اپنی ڈیوٹی کو اگر ہم صحیح ادا کریں, وہ وضو کی ڈیوٹی ہے, وہ نماز کی ڈیوٹی ہے, وہ سجدے کی ڈیوٹی ہے, وہ رکوع کی ڈیوٹی ہے, اگر ہم صحیح ادا کریں ہم تو اس سے اپنی دنیا بھی بنا رہے ہیں, اپنی بیماریوں کا علاج بھی کر رہے ہیں, اپنے دکھوں کا علاج بھی کر رہے ہیں, اپنی تکلیفوں کا علاج بھی کر رہے ہیں. ہم نے تو اپنے مسائل اور مشکلات کو خود بخود ختم کر دیا اس تھوڑی سی ڈیوٹی سے. آپ حیران ہوں گے ہم نے تو خود ختم کر دیا اگر ڈیوٹی پوری ادا کریں تو. کپتان اگر جہاز کو چلاتے ہوئے ڈیوٹی پہ ہے, میں اپنی زندگی کا جہاز, میں اپنی زندگی کے نظام کو چلاتے ہوئے میں بھی آن ڈیوٹی ہوں. میری اپنی کوئی مرضی نہیں, میں اپنی کوئی طبیعت میں نہیں چلتا, مجھے قانون کی پاسداری کرنی ہوگی. اگر قانون کی پاسداری جہاز کا کیپٹن کر رہا تو جہاز کا جو کھانا کھلانے والا بیرا ہے, جس کو میں سٹیورڈ اور ایئر ہوسٹس کہہ رہا ہوں, تو وہ بھی ڈیوٹی پہ ہے. اپنی مرضی کے بال نہیں رکھ سکتا, اپنی مرضی کا جوتا نہیں پہن سکتا, اپنی مرضی کا بیگ نہیں رکھ سکتا, اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتا. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے وہاں. ہم ہر زندگی کے شعبے میں آن ڈیوٹی ہیں, ہم ہر زندگی کے معاملے میں اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہے. ہمیں ہر پل یہ دیکھنا ہے اب میرے اللہ کی یہاں کیا چاہت ہے. شادی کا وقت آیا تو شادی کے وقت میں ہم ناک نہیں دیکھیں گے, حکم دیکھیں گے. ناک نہیں دیکھیں گے, حکم دیکھیں گے کہ اب اللہ پاک کا اس میں کیا حکم ہے. آپ پریشان ہوتا ہوں میں, سچی بات ہے. میرے پاس روز اتنے طلاقوں کے کیس آ رہے ہیں, اتنے طلاقوں کے کیس آ رہے ہیں. عقل گھوم جاتی ہے، عقل گھوم جاتی ہے. اتنے طلاقوں کے کیس آ رہے ہیں، اتنے طلاقوں کے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت پوری دنیا میں طلاق کی شرح بہت زیادہ اور پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. طلاق کی شرح، اس کی وجہ یہ ہے شوہر یہ نہیں دیکھتا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے اور بیوی یہ نہیں دیکھتی کہ میری ڈیوٹی کیا ہے. آپ کو خلوص سے عرض کر رہا ہوں، مومن اگر اپنی ڈیوٹی کو دیکھے تو اس کے مسائل ہو ہی نہیں سکتے، اس کی مشکلات مشکلات بن ہی نہیں سکتے، اس کی زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی کو پرکھتے ہوئے، اپنی ڈیوٹی کو پرکھتے ہوئے اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں علامہ ابن کثیر، عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں بہت بڑا تاجر تھا مسالوں کا اور زیتون کا اور کپڑے کا، اور میرا بہت لاکھوں درہم دینار کا میرا کام تھا، لاکھوں دینار کا. درہم چھوٹا ہوتا ہے، دینار بڑا ہے. لاکھوں دینار کروڑوں دینار کا میرا کام تھا. پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرا کاروبار سارا کا سارا ختم ہو گیا، مجھے کسی کی نظر کھا گئی، مجھے کسی کا دھوکہ کھا گیا. کیا کھا گیا؟ سنا ہے آپ اللہ والے ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں، میں کیا کروں؟ شیخ نے مراقبہ کیا تو فرمانے لگے، اچھا ایسا کرنا، آپ نا میرے پاس 5-6 دن کے بعد آنا. تو اس نے کہا جی مجھے آئندہ میں جمعے آ جاؤں، وہ جمعے کا دن تھا، جمعے کے بعد ملاقات ہوئی. مان لگے ہاں آئندہ جمعے آ جا. وہ آئندہ جمعے آیا، جب آئندہ جمعے آیا تو اور لوگ بھی بیٹھے تھے. شیخ نے فرمایا کہ آپ کی بات ذرا تفصیلی ہے، آپ تسلی سے بیٹھنا، میں ان لوگوں کو فارغ کر کے پھر آپ سے بات کروں گا. اس نے کہا ٹھیک. سارے بندے فارغ ہو گئے. فارغ ہونے کے بعد شیخ نے اس سے پوچھا کہ تیری کتنی بیویاں ہیں؟ اس نے کہا جی میری ایک بیوی ہے. تو فرمایا کہ تو بیوی سے راضی ہے؟ بیوی تجھ سے راضی ہے؟ کہنے لگا ہاں. فرمایا سوچ لینا. کہنے لگا بس کچھ غلط فہمیاں ہیں. کہنے لگا تیرے کتنے بچے ہیں؟ کہا کہ میرے 2 بچے ہیں. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا میری شادی کو 4 سال ہو گئے. فرمایا دن میں کتنی دفعہ بچوں کو اٹھاتا اور چومتا ہے اور ان پہ محبت کی نظر ڈالتا ہے، اور دن پہ کتنی دفعہ بیوی پہ محبت کی نظر ڈالتا ہے؟ سچ بتا. خاموش ہو گیا. تو کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تیرے معاملے کی، اور مجھے روحانی طور پہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے دل میں احساس ہوا تیرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا، تیرے ساتھ کوئی فریب نہیں ہوا. اللہ نے تیرے مال کے اندر جو نور برکت تھا وہ ہٹا لیا، اور اس کی وجہ وہ معصوم بچے ہیں جو تیری شفقت کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ معصوم دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہا ہے، کر رہے ہیں، 2 بچے ہیں، کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم جس محبت کے مستحق تھے ہمیں وہ محبت نہ ملی. یا اللہ یہ مال کے نشے میں ہے اور مال سے محبت کرتا ہے، ہم سے نہیں کرتا. اللہ اس سے مال چھین لے یا پھر اس کو ہم سے چھین لے. تو فرمایا چونکہ بچے کی عمر اللہ پاک نے لکھی ہے زیادہ، اس کا تو تعین ہے، تیرے ساتھ اللہ نے معاملہ اچھا کیا ہے کہ تجھ سے بچہ نہیں چھینا، مال چھین لیا. بچہ تو پھر مل نہیں سکتا، چھینا ہوا مال تو پھر بھی آ سکتا ہے. علامہ ابن عماد ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اسے فرمایا جا اس بچے سے محبت کر، کیوں تو والد ہے اور تیری ڈیوٹی ہے کہ اس سے محبت کر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچہ آیا، آپ نے اس سے بہت زیادہ محبت کی. ایک مائی کہنے لگی آپ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. فرمایا اگر اللہ تیرا دل سخت بنا دے تو ہم کیا کریں. فرمایا جا اس بچے سے، ان بچوں سے محبت کر اور اس بیوی کو محبت دے، وہ جو تجھ سے برکت کا نور چھن گیا نا وہ واپس مل جائے گا. کئی سال کے بعد آیا ایک بندہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس، دو بچے اس کے ساتھ تھے خوبصورت سے، ان کو ساتھ لیے ہوئے، اچھی پوشاکیں پہنی ہوئی، لباس سے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے اوپر غنا ہے، مال ہے. اور کہنے لگے شیخ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نہیں، میں وہی بندہ ہوں، ایسے ایسے آیا تھا، آپ نے مجھے پھر بلایا تھا اور میں جمعہ کے دن آیا تھا، اور جمعہ کے دن آ کے آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنے بچوں سے محبت کر، اپنی بیوی کو محبت دے، وہ نور جو تجھ سے ان کی محبت سے چھنا ہے یا تو اللہ بچے چھین لے یا پھر اللہ مال چھین لے. اللہ نے تجھ سے بچے نہیں چھینے، کیا چھینے؟ مال چھینے. کہنے لگے شیخ میں نے آپ کے کہنے پہ اس بچے کو اتنی محبت دی، ان بچوں کو اتنی محبت دی اور اس بیوی کو اتنی محبت دی کہ پچھلی کمیاں ساری میں نے پوری کی. اللہ نے مجھے ایک، میں نے تجارت کا مال بھیجا تھا، وہ قزاقوں نے لوٹ لیا تھا، لوٹ لیا تھا اور میں اس کو بھول گیا تھا. وقت کے بادشاہ نے ان قزاقوں کو ایک دفعہ جو پکڑا، ان کے مال میں سے میرا بھی نکل آیا. عجیب بات ہے، جب دینے پہ آتا ہے کریم کیسے نظام چلاتا ہے، میرا بھی نکل آیا اور ان سے میرا پتہ ملا اور وہ مال بیچ کے اس پتے پہ اس منصف بادشاہ کی طرف سے اتنے توڑے دینار کے میرے دروازے پہ آئے. جب میں نے اتنا مال دیکھا سونے کے اتنے توڑے بھرے ہوئے دینار کے، جب میں نے اپنے دروازے پہ دیکھا میں حیران ہو گیا. اور کیوں؟ کہا کہ وہ مال پہلے جو بکنا تھا تھوڑا تھا، انہوں نے وہ مال ایسا تھا، وہ زیتون تھا، زیتون کا تیل پڑا رہے خراب نہیں ہوتا، مسالے تھے، اس دور میں منڈی کا بھاؤ زیادہ ہو گیا تھا. ان سے بادشاہ نے مال لیا، وہ میرا مال بیچ کے وہ میرے توڑے میرے دروازے پہ جو آئے، میں اس وقت سے پہلے پھر مالدار ہو گیا اور وہ مال میں مالدار اس سے بھی زیادہ ہو گیا، جو پہلے تھا نا اس سے بھی زیادہ ہو گیا. وہ بیوی اور بچوں کی محبت کا نور جب مجھے ملا، اللہ نے مجھ سے مال لے لیا اور واپس مجھے مال دے دیا. ہم شوہر ہیں، ہم ڈیوٹی بھی ہیں، اور ہم والد ہیں تو ہم ڈیوٹی بھی ہیں. اگر کوئی بیوی کی صورت میں ہے تو ڈیوٹی پہ ہے، ماں کی صورت میں ہے تو ڈیوٹی پہ ہے، ساس کی صورت میں ہے تو ڈیوٹی پہ ہے. ہماری اپنی طبیعت، اپنی مزاج، اپنی مرضی ہے کہاں؟ کئی بندے ایسے ملے جو بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں اور بیوی کو پوچھتے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے مال کو چھین لیا، ان سے نوچ لیا. اللہ نے کہا جا. اوئے ہوئے، فقیر بندے پتہ نہیں چلتا. انسان بعض اوقات اپنے ارد گرد بہت سی چیزیں دیکھتا ہے نا، وہ کہتا میں کیسے ہوں گا، پتہ نہیں چلتا. ایک پل میں ہو جاتا ہے، ایک پل میں ہو جاتا. جیسے اس بندے کا پاسپورٹ انہوں نے لے لیا اور اسے ایک طرف بٹھا دیا اور وہ نفل میں لگ گیا، پھر نفل پڑے، پھر نفل پڑے، تین دفعہ دو دو نفل پڑے اور پھر ذکر اور دعا میں لگ گیا. اسی طرح اللہ والو، ہمیں بھی زندگی کا کوئی مسئلہ آئے اور ہم اپنی ڈیوٹی کے دوران، ہم کرتے ہوئے دکان کی زندگی کے ڈیوٹی چل رہی اور ہم خرید و فروخت کر رہے اور اس میں ہم دھوکہ نہیں دے رہے، اور ہم گھر کی ڈیوٹی میں ہیں، اس میں گھریلو نظام چل رہا میاں بیوی کا، اور بیوی میاں کو دھوکہ نہیں دے رہی اور میاں بیوی کو دھوکہ نہیں دے رہا، اور اب مسئلہ آیا تو اب اللہ کے پاس بڑی عدالت میں فوراً پہنچو، سپریم کورٹ میں فوراً پہنچو اور بڑی عدالت میں اللہ کے سامنے اپنا کیس پیش کریں، بڑی عدالت میں. یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار اتنی بڑی دعا ہے کہ حاجی کو کہا جاتا ہے، عمرے والے کو کہا جاتا ہے کہ جب تو طواف کر، احرام باندھ، سب فخر کا لباس ختم، فخر کے جوتے ختم، سر پہ تاج ختم، ہاتھوں میں اگر کنگن پہنے ہیں، پہلے دور میں سونے کے بادشاہ لوگ بڑے کنگن پہنے تھے وہ ختم، اور تیری بہترین سونے کے بٹن ہیں، چینے ہیں، سب ختم، اور اب پھر ہماری محبت میں پاگلوں کی طرح وہاں مطاف میں اللہ کے گھر کے سامنے سب سے افضل دعا یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار سب سے افضل دعائیں، اور دعائیں بھی ہیں لیکن سب سے افضل اور میرے آقا کملی والے کی سب سے محبوب ترین دعا یہی دعا ہے، کہ جس سے دنیا کا بھی پیکج ہے، جس میں ہاں فل 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 پیکج ہے دنیا کا تو پیکج، آتنا فی الدنیا حسنتم لاجواب پیکج ہے، پورا لاجواب پیکج ہے، اور آخرت کا بھی لاجواب پیکج ہے اس دعا کے اندر، دونوں پیکج ہیں، مرنے سے پہلے کا دنیا اور مرنے کے بعد کا آخرت، دونوں پیکج ہیں. ہم ایسے ڈیوٹی میں ہیں، ایسے ڈیوٹی میں ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تو اپنی دنیا کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہے، یہ قرآن میں اللہ نے، یہ قرآنی دعا ہے، اللہ نے فرما دیا تو جی قرآن میں ہے، ہاں اللہ نے فرما دیا تو پھر اس دعا کا اہتمام کر، اس دعا کا اہتمام کر. ایک تسبیح صبح شام پڑھ لے. میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا ایسا کر، وہ بہت مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، مسائل میں تھا، میں نے کہا ایسا کر 70,000 دفعہ نا تو ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھ لے، سارا دن چلتے پھرتے ہر وقت پڑھتا رہے، پورا کر لے، زندگی میں ایک دفعہ کر لے، تیرے دونوں پیکج کا نظام اللہ ٹھیک کر دے گا. کیوں؟ کوئی علماء ایسا ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے. اب یہ سارا دن دعا پڑھ رہا نا، سارا دن دعا کر رہا، سارا دن دعا کر رہا کر رہا، بعد میں سارا دن کلمہ پڑھتے ہیں، بعد میں سارا دن درود شریف پڑھتے ہیں، بعد میں سارا دن رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر پڑھتے ہیں، بعد میں سارا دن تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، بعد میں سارا دن سورۃ کوثر پڑھتے ہیں. اب اپنا ذکر چل رہا ہے ایک ہر بندے کا چل رہا نا، یہ کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے، کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے. بس اس وقت قبولیت جو ہے نا وہ اس کے ایک ذکر سے، ایک دفعہ بند سورۃ کوثر پڑھ رہا سارا دن، یا ربنا آتنا پڑھ رہا سارا دن، یا کوئی اور ذکر کر رہا، وہ ایک ذکر ایسا ہوتا ہے بس وہی لگ جاتا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا، بلکہ آپ کو ایک انوکھی بات بتاؤں، میں نے بعض اوقات ایک بندہ ذکر کر رہا، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ذکر کر رہا، عمل کر رہا، اللہ سے کوئی مانگ رہا، کوئی دعا کر رہا، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی دعا قبول ہو، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی دعا قبول ہو. اسی لمحے دنیا کے کسی کونے میں کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو اللہ سے اپنی محبتیں ایسی کر چکا کہ جن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اللہ پاک کو اگر قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. کتابوں میں ایسے بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو اللہ کو اگر قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیں. دنیا کے کسی کونے میں وہ بندہ اللہ سے راز و نیاز کر رہا اور اللہ سے مانگ رہا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا اور اللہ کے سامنے فریاد کر رہا اور عرش پہ ہلچل مچی ہوئی ہے، فرشتوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور اس کی دعاؤں پہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. اسی لمحے اس کی دعا جب قبول ہوتی ہے، فرمایا بعض اوقات اللہ کی رحمت ایسے موجوں پہ ہوتی ہے جیسے ایک نمازی کی وجہ سے سب نمازیوں کی اور ایک حاجی کی وجہ سے سب حاجیوں کی ایک دعا کرنے کی وجہ سے اس لمحے جتنے بھی دعا دنیا میں کر رہے سب کی قبول ہو جاتی ہے. اسی لمحے جتنے بھی دعا کرنے والے ہوتے ہیں سب کی قبول ہو جاتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو عمل عرض کیا تھا نا کہ عرش سے اللہ جل شانہ کا نام لے کے اپنے دل کے اندر سمو کے ڈھکنا بند کر دیں اور دل کا اور سو جائیں, یہ سمجھ لیں آپ ساری رات دعا میں ہیں. ہاں یہ ساری رات عبادت میں ہیں. سنت کے مطابق سونے والا, ویسے بھی روایات میں آتا ہے جو عشاء کی نماز پڑھ لے اور فجر کی نماز پڑھ لے وہ ایسے جیسے ساری رات عبادت والا ہے. حدیث میں آتا ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں. اب جو عشاء کی نماز پڑھ لے اور فجر کی نماز پڑھ لے, حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہے کہ ساری رات وہ عبادت کرنے والے میں ہے. اب سوچو ہم اگر ڈیوٹی کے مطابق سو بھی جائیں, ڈیوٹی کے مطابق سو بھی جائیں تو ہم آن ڈیوٹی سو رہے ہیں, حالانکہ بظاہر سو رہے ہیں لیکن کھو نہیں رہے. ایک بندہ سو جاتا ہے لیکن سونے کے بعد وہ اپنے لمحوں کو کھو رہا نہیں, جو ڈیوٹی کے مطابق سو رہا. میری بات پہ غور ہے, توجہ ہے نا, جو ڈیوٹی کے مطابق سو رہا وہ سونے کے باوجود بھی سو نہیں رہا, کھو نہیں رہا, بلکہ بعض صالحین عاملین اولین کاملین اور اللہ کے بعض برگزیدہ بندے کہیں کسی غار میں, کسی جزیرے میں, کسی جھونپڑی میں, کسی جنگل میں, کسی دیہات میں, کسی شہر میں, کسی کہیں او اللہ کے سامنے بیٹھا گڑ گڑا رہا, مانگ رہا اور اس کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ پاک جل شانہ کی رحمت ایسی موج پہ آئی کہ جیسے بارش مانگی میں نے تھی چھینٹے سب پہ پڑ گئے. مانگی تو میں نہیں تھی, یا اللہ میری خشک سالی ہے, میری فصل ہے, اللہ بارش بھیج دے تیری مہربانی, تو مانگی تو میں نہیں تھی, ایسی مسلا دہار بارش ہوئی اور ایسی بارش ہوئی کہ سب تر و تازہ ہو گئے اور ان کو پتہ نہیں ہے ہم بارش سے سیراب ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں مانگی کس نے تھی. بالکل ایسی جو ہر لمحہ ذکر کرتا رہتا ہے, جو ہر لمحہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے, جو ہر لمحہ اللہ جل شانہ کو یاد کرتا رہتا ہے, اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کا قبول ہو, اس نے اللہ کو جی بھر کے ناراض کیا ہے, لیکن کوئی دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایسا فریادی, کوئی ایسا مانگنے والا, کوئی ایسا گڑ گڑانے والا اس کریم کی بارگاہ میں ایسا ہوتا ہے کہ کریم اس کو دیتا ہے تو کہتا ہے ان سب کو بھی دے دو. مامون اپنی دربار میں بیٹھا تھا, مامون الرشید سب سے پہلا احرام مصر کے اندر جو سوراخ کروایا تھا نا وہ مامون الرشید نے کرایا تھا. مصر کے جو میلوں پھیلے ہوئے احرام ہیں یہ ناقابل تسخیر ہیں, ان کے اندر آج تک ہزاروں سالوں کے بعد دروازہ جو بنایا تھا احرام کا مامون نے, پہلا دروازہ, سب سے پہلی جو احرام مصر کے اندر جو ایجاد, جو انکشاف کیا تھا. آج تو سائنس نے بہت میمیز اور فرعون کی بھی وہ ڈھانچے, وہ لاشیں تلاش کر لی ہیں, وہ احرام سب سے پہلا مامون نے کیا تھا. اور اگلی بات انوکھی ہے, اس کو توڑنا دنیا کے آج بھی آلات ناممکن ہے کہ اس کو توڑ سکیں, ایسا سائنسی انداز کا وہ احرام بنے ہوئے ہیں, ان پہ بجلی اثر نہیں کرتی آسمانی, دنیا کا نظام ان پہ اثر نہیں کرتا, زلزلے ارتھ کے وغیرہ وغیرہ, کوئی او انوکھا نظام ہے سائنس کا, اس سے بنے ہوئے ہیں جو سائنس کی ریسرچ ہے. اس نے مامون نے وہ دروازہ جو ہے ایجاد کیا, ایجاد سے مراد دریافت کیا, اس کی کھدائی بہت مشکل تھی, ہزاروں دینار اس کی کھدائی پہ لگے, آج کے کروڑوں اربوں روپے اس کی کھدائی پہ لگے. جب وہ اس دروازے کے آخر میں پہنچے, آج بھی وہاں جو اندر جاتا ہے آکسیجن کی کمی ہے بہت زیادہ, جب اس کے دروازے پہ پہنچنا دو اصل دروازہ کھولا, پتھروں کی دیواروں کو توڑتے 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 جب دروازے پہ پہنچے دروازہ کھولا تو جتنے دینار خرچ ہوئے تھے اتنا دینار کا تشت بھرا ہوا وہاں ملا تھا. جتنے دینار خرچ ہوئے تھے مامون کے, مامون الرشید کے, ہارون الرشید کا بیٹے تھے نا امین الرشید اور مامون الرشید, تو جتنے دینار خرچ ہوئے تھے اتنے دینار تشت کے بھرے ہوئے وہ وہاں مل گئے. تو واقعہ کیا بیان کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا بتاؤ, کہاں سے نکلا تھا بولو, میں نے کہا مامون کے دربار میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا, بولیں موضوع کیا چل رہا تھا. چلو اس واقعے سے پہلے احرام مصر سے پہلے میرا کیا آخری بات کیا تھی, نہیں اور بولیں, ہاں اللہ کا نیک بندہ کوئی دعا مانگتا ہے تو سب کو ملتا ہے, بارش آتی ہے تو چھینٹے سب پہ پڑتے ہیں, ذرا حاضر باش بیٹھا کریں. چلو میں تو بھولنے کا مرض ہے مجھے, آپ کو تو نہ ہو, یہاں کئی راجے بیٹھے ہوئے ہیں بھولنے کا مرض تو اپنے مزاج میں نہ بناؤ. مامون رشید کا دربار لگا ہوا ہے اور مامون رشید کے دربار میں سائل آتے تھے, سائل آتے تھے. ایک سائل آیا اور اس نے ایسے انداز سے آ کے نا مامون کے دربار میں سوال کیا, ایسا انوکھا سوال آج تک مامون کی دربار میں کیا ہی کسی نے نہیں تھا, کیونکہ مامون کا اقتدار 5 سال کا تو ہوتا نہیں تھا, کہ 5 سال کے بعد چھٹی, وہ تو اقتدار موت تک ہوتا تھا نا, شخصی حکومت اقتدار اس وقت جب موت. تو ایسے انداز سے اس نے سوال کیا, درد بھی الفاظ بھی, لکھا ہے کہ ایسا ادیب تھا کوئی, وہ ادیب تھا, وہ شاعر تھا, وہ بہت بڑا مصور غم تھا وہ بندہ, اس کے سوال کرنے کا انداز ایسا تھا. مامون موج میں آیا, اشارہ کیا, اس کا وزیر اعظم سامنے آیا اور کہا کہ آج جتنے بھی بیٹھے ہیں میری دربار میں سائل, جتنے بھی آئے ہوئے ہیں ان سب کو ہزار ہزار دینار دے دو, آج کے کروڑوں روپے ہیں, کروڑوں روپے سب کو دے دو. لگے سارے اہل محفل حیران رہ گئے کہ مامون اگر زیادہ موج میں آتا تو اس کو 100 دینار دیتا, 50 دینار دیتا, چلو اس کو دے دیتا 100 دینار یا 1000 دینار اس کو دے دیتا, 500 دینار. لیکن سب جتنے بھی بیٹھے تھے اور مجھ جیسے کوئی اوترے بھی بیٹھے تھے سب کو, انہیں سب کو دے دو. اس کریم کے سامنے بعض اوقات بعض بندے ایسے انداز سے گڑ گڑاتے ہیں, کیوں کہتے ہیں, بعض اوقات بعض مظلوم ایسے ہوتے ہیں ان کے گڑ گڑانے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر عذاب میں نیک بندے بھی رگڑے جاتے ہیں. قیامت کے دن ہوگا ممتاز الیوم ایھا المجرمون, قیامت کے دن اللہ پاک جدا کر دیں گے بعض مظلوموں کے ظلم کے اوپر, ان کی فریادوں کے اوپر جب عذاب آتا ہے تو پھر اللہ پاک جل شانہ کا عذاب کی وجہ سے نیک بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اسی طرح جب کوئی گڑ گڑانے والا, بھکاری بننے والا اور فقیر بن کے اللہ سے مانگنے والا کوئی عرش الہی کو ہلواتا ہے نا تو پھر اس سے بارش رحمت کی, برکت کی, عطا کی, شفقت کی, جود کی, سخا کی, کرم کی, فیض کی جب آتی ہے تو پھر یہاں اس دنیا میں اس کریم کا نام غفلت سے لینے والا بھی رنگا جاتا ہے. چل غفلت سے لینے والا بھی, اللہ پاک اس کو بھی کہتا ہے کہ اس کی بھی قبول کر لو, چلو سب کو 1000 دینار دے دو, جتنے بھی مانگنے والے ہیں, جتنے بھی گڑ گڑانے والے ہیں اور جتنے بھی سوال کرنے والے ہیں. مومن تھوڑا سا بھی اپنی ڈیوٹی پہ ہو نا، تھوڑا سا بھی اگر ڈیوٹی پہ ہو، یقین جانیے وہ بہت زیادہ پا لیتا ہے، بہت زیادہ پا لیتا ہے اور بہت کچھ حاصل کر لیتا اگر تھوڑا سا بھی اپنی ڈیوٹی، اپنی ڈیوٹی کو سمجھے. ہمارا مقام بہت اونچا ہے. مجھے کشمیر راولا کوٹ میں ایک پروفیسر کہنے لگا، اس نے کہا جی ہمارے جو چیئرمین ہیں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا ایک اسٹیٹس ہے، تو ان کا بولنے کا انداز مختلف ہوتا ہے کرسی پہ. جب وہ بیٹھتے ہیں ان کی کانفرنس ہوتی ہے، ان کے انداز ہر چیز ان کا محتاط ہوتا ہے. کیوں؟ آن ڈیوٹی ہیں. مومن ہر پل آن ڈیوٹی ہے، ہر لمحے آن ڈیوٹی ہے، ہر قدم آن ڈیوٹی ہے. یقین جانیے جس دن جس دن جس دن، یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے صدی پہلے، ڈیڑھ صدی پہلے، پونے دو صدی پہلے یہ بات کہی، صدیوں پہلے یہ بات فرمائی. اور کیا بات فرمائی؟ صدی ڈیڑھ صدی پہلے، بلکہ اس سے زیادہ، ڈیڑھ صدی سے زیادہ یہ بات فرمائی کہ جس دن مسلمانوں کی تین چیزیں مومن کے مزاج پہ ہوں گی، تین چیزیں مومنانہ مزاج پہ ہوں گی، مسلمان پھر اس دن اس کو تین چیزیں ایسے ملیں گی جو تین چیزیں اولین کے دور پہ ملی تھی. یعنی اولین کے دور، صحابہ اہل بیت کا دور اولین کا دور ہے رضوان اللہ اجمعین، انبیاء کا دور، اس دور میں جو تین چیزیں تھیں وہ تین چیزیں ایسے ملیں گی. کیا فرمایا؟ فرمایا جب شوہر اپنی بیوی اور اپنی ماں کو پورا مقام عطا کرے، اپنی بیوی کو بھی اور اپنی ماں کو بھی، ایک، اور تاجر اپنی تجارت میں مکمل دیانتداری کرے اور جھوٹ نہ بولے، ایک لفظ کا جھوٹ تجارت کے اندر چھول ڈال دیتا ہے، ایک لمحے کا جھوٹ، لفظوں کا جھوٹ. اگر حکیم طارق نے اپنی دوا کے اوپر لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے اور وہ دوا کی تاثیر میں وہ چیز موجود نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ اس کی مقدر میں اللہ نے نہیں رکھا، دوا اس کو موافق نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ اس نے جھوٹ لکھا ہے، دوا میں وہ چیز تھی نہیں اس نے لکھ دی ہے، یہ لفظوں کا جھوٹ ہے جو اس کے رزق کو کھوکھلا کر رہا ہے، جو اس کے رزق کو کھوکھلا کر رہا ہے. دوا میں وہ فائدہ ہے ہی نہیں، لیکن اس نے اپنی دوا کے لیبل کے اوپر، سٹیکر کے اوپر، تعارف کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے جبکہ وہ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا ایک بندے کو، وہ معاملہ اور ہے، طبیعت کے موافق ہے یا نہیں ہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، ایک یہ ہے کہ اس کا فائدہ اس میں ہے ہی نہیں، اس نے ایسے لکھ دیا. تو پہلی چیز کیا فرمایا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے؟ وہ شوہر، وہ مرد جو اپنی ماں کے ساتھ بھی اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی منصفانہ نظام رکھے. دوسرا وہ تاجر جو اپنی تجارت کو جھوٹ سے پاک رکھ لے، وہ تجارت چاہے کسی بھی انداز کی ہو، دفتری انداز کی ہو، کاغذی انداز کی ہو، جنس کی انداز کی ہو، سند کی انداز کی ہو، کس انداز کی ہو، کسی بھی انداز کی ہو. اور تیسرا فرمایا کہ وہ شادی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہوں. بس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی. آپ کونوں کی بات بتاؤں؟ جن لوگوں کا جنات سے تعلق ہے وہ مجھے بتاتے ہیں، جنات کے ہاں شادیاں، کافر ہوں مسلمان ہوں، جنات مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، ان کے ہاں شادیوں کے رسم و رواج جو ہمارے ہاں ہیں وہ ہرگز نہیں ہیں. اور جنات کے ہاں چائے نہیں ہے، لسی ہے، جنات کبھی چائے نہیں پیتے، دودھ بہت پیتے ہیں، بھینسوں کے تھنوں کے تھن خالی کر دیتے ہیں، ان کے ہاں چائے نہیں ہے، چائے ہمارے ہاں ہے. جنات کے ہاں شادیاں اب بھی وہ کافر جنات ہوں، جیسے دور نبوی میں صلی اللہ تعالی وسلم میں ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ابو لہب کی بھی تھی، ابو لہب کی، ہر کافر کی تھی. آج بھی دور سائنس میں جنات کے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، جو لوگ جن لوگوں کا تعلق جنات سے ہے اور وہ ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کے ہاں ان کا آنا جانا ہے اور ان کے ولیموں میں جاتے ہیں، ان کے کھانوں میں جاتے ہیں، ان کے ہاں اب بھی شادی کے اوپر سے تین نقطے نہیں ہوتے، وہ سادی ہوتی ہے. اور کسی جن کا ناک نہیں کٹتا. اور اگلی بات بتاؤں، جنات کے ہاں طلاق نہیں ہے، اور ہے تو صرف آدھا فیصد اور ایک فیصد ہے. اور اس بندے نے، میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا تو نے کبھی پوچھا نہیں جنات سے؟ اس نے کہا جی ہمارے ہاں طلاق اس لیے نہیں ہے، ہماری شادیاں سادی ہوتی ہیں ایک، اور دوسرا ہم پہلے دن سے اپنے بچوں کو میاں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت پہلے دن سے شروع کرتے ہیں، جیسے جس دن ان کو الف با پڑھاتے ہیں، الفابیٹک اے بی سی پڑھاتے ہیں، اس دن سے اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹی دیکھ تحمل بردباری، صبر برداشت، اور بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا دیکھ کسی نے لخت جگر اٹھا کے تیرے ہاتھ میں دے دی، تیری بیٹی ہوگی تو تجھے پتا چلے گا، بیٹا اس کو پیار دینا، محبت دینا، اس کی غلطیوں سے درگزر کرنا، حسن سلوک کرنا. کہنے لگے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں ایک، اور دوسرا ہماری شادیوں کے اوپر رسم و رواج پیسہ ضائع کرنے کا نظام نہیں ہے. کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے ہمارے ہاں طلاق کی شرح نہیں ہے. خیر یہ ایک بات یاد آئی، میں نے عرض کی تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا تھا. تین باتیں، ایک مرد، دوسرا تاجر، اور تیسرا ہماری زندگی کی ضرورت شادی. فرمایا جس دور میں یہ تین باتیں ہوں گی، پھر اس دور میں تین وہ باتیں ملیں گی جو دور اولین کی ہیں، دور نبوی کی ہیں. وہ تین باتیں کیا ملیں گی؟ اور میں ایسے ہاتھ اوپر کرے گا، اللہ بارشیں بھیج دے گا اور اللہ سے منوا لے گا منہ پہ پھیرنے سے پہلے پہلے، ایک بات. دوسرا فرمایا اللہ جل شانہ اس کے دل کے دروازے کھول دیں گے اور اس کو کائنات کے وہ نظام دکھائیں گے جو نظام آج تک نہ اس نے سوچے ہوں گے نہ سمجھے ہوں گے. اور تیسرا فرمایا اللہ پاک اس کے لیے ایک ایسا برکت کا دروازہ کھولے گا جو پچھلی قوموں کے لیے کبھی کھلا نہیں تھا. پہلا کیا ملے گا؟ ہاتھ اٹھاتے یعنی قبولیت. پہلی چیز کیا؟ قبولیت. دوسری چیز دل کی دنیا، دل کی دنیا. اور جو تیسری چیز ہے نا وہ بڑی خاص چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے، انوکھی چیز ہے. اس کے لیے اللہ خاص ایک برکت کا دروازہ ایسا کھولے گا جو پچھلی امتوں کے لیے کھلا ہی نہیں تھا. عجیب بات ہے یہ. اور جس کو برکت مل گئی نا، اللہ ہو میں سمجھ لے اس کی نسلیں پل گئیں، اس کو عزتیں مل گئیں. عزت میں برکت، صحت میں برکت، رحمت میں برکت، برکت میں برکت، شفا میں برکت، مال میں برکت، اس کی آنکھوں میں برکت، اس کی سماعت میں برکت، اس کے قدموں میں برکت، اس کے معدے میں برکت، اس کے دل میں برکت، اس کے جگر میں برکت، اس کے گردوں میں برکت، اس کی بینائی میں برکت، اس کی سماعت میں برکت، اس کی اولاد میں برکت. اس کی زمینیں ہیں تو اس میں، مال ہے تو اس میں، گھر ہے تو اس میں، اس کی جنس ہے تو اس میں، برکت 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 برکت. اس کی زندگی کا ہر نظام برکت برکت برکت. اور اس کی سوچوں میں برکت، اس کی سمجھ میں برکت، اس کے آئی کیو لیول میں برکت، اس کی یادداشت میں برکت، اس کی پک کرنے کے انداز، سمجھنے کے انداز میں برکت. اوپر آپ جس زندگی کے شعبے میں چلتے جائیں، جہاں گھومتے جائیں، جہاں بڑھتے جائیں، وہاں برکت آپ کا سامنا کرے گی. ایک دروازہ ایسا کھلے گا اس کے لیے، ایک دروازہ ایسا کھلے گا جو پچھلی قوموں کے لیے، پچھلی امتوں کے لیے نہیں کھلا. وہ اسپیشل خاص اس کے لیے کھلے گا، خاص اس کے لیے کھلے گا. وہ برکت کا دروازہ کھلے گا اور اس کے دل کی دنیا آباد ہو جائے گی. بڑے چلے کاٹتے ہیں، دل پہ ضربیں لگاتے ہیں اور بڑے لمبے مراقبے کرتے ہیں، اے دل کی دنیا آباد ہو جائے. حرام سے پرہیز کرتے ہیں، دل کی دنیا آباد ہو جائے. حلال کی جستجو کرتے ہیں، دل کی دنیا آباد ہو جائے. بہت کچھ کرتے ہیں لیکن تین کام کرنے والا، کون کون سے تین کام؟ میں کبھی پوچھوں گا، یاد رکھنا پوچھوں گا. میں اس دن بیٹھا حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا فجر کی نماز کے بعد، کچھ مہینے پہلے کی بات ہے. میں نے کہا آواز سب کو آ رہی؟ کہ ہاں. میں نے کہا سن لے، میں پوچھوں گا. جب میں نے یہ کہا نا تو بندے ایک دوسرے میں گھسنے لگ گئے. انہوں نے کہا یہ پوچھے گا ایسے کام کا بےزتا کرے گا. بندے نا ایک دوسرے میں گھسنے لگ گئے. میں نے پوچھوں گا، اور بعض اوقات میں کہتا نہیں ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوتا ہوں کہتا نہیں ہوں، بندے ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں پچھلے سے کہتا ہوں، ہاں بھائی کھڑا ہو جا، بتا کیا میں نے کہا تھا. کہنے لگے میں نے سنا نہیں. میں نے کہا بیٹھا کیوں؟ چل چلا جا یہاں سے، چل. میں نے کہا تو یہاں بیٹھا تھا، اتنا بے طلب بیٹھا، تجھے ضرورت ہی نہیں معلوم ہو، تجھے راستے کی خبر نہیں. بولو تین چیزیں کیا تھیں؟ ایک بندہ، بیوی اور ماں کے ساتھ انصاف، اور تجارت میں جھوٹ نہ ہو، پاکیزگی، تجارت کی پاکیزگی. اور تیسری شادی میں سنت، ایمان والی شادی. چاہے زمانہ کچھ کہتا رہے، جب جھگڑے ہوتے ہیں شروع ہوتے ہیں پھر بھی تو زمانہ بہت کچھ کہتا ہے نا، اور خدا نہ خاصہ طلاق ہو جاتی ہے پھر بھی تو زمانہ بہت کچھ کہتا ہے، اور جب میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں پھر بھی تو زمانہ بہت کچھ کہتا ہے. اب تیری اس شادی پہ اگر زمانے نے بہت کچھ کہہ دیا تو کون سی ایسی بات ہے؟ مجھے ایک، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ایک تکیہ کلام بتاؤں آپ کو، لیکن آپ نہ بنانا. ان کا ایک ہر وقت وہ ایک لفظ بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، بڑی ایسی ریجٹ پنجابی، خاص مانجے دی. وہ پنجابی بولتے ہیں، پنجابی بولنے کے بعد کہتے ہیں سیاسی بن جائیں، سیاسی بن جانا ہر بات پہ، یعنی یہ سنت اپنا لے، اگر لوگ تجھے گالیاں دینا سیاسی بن جانا، اور یہ کر لینا، اما تجھے کوئی بات کہنا سیاسی بن جانا، ہر بات پہ سیاسی بن جانا. میں نے ایک بنی، میری ان سے پہلے پہلے ایسے ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات اچانک ہوئی، وہ محفل لگائے بیٹھے تھے، بابا جی ہیں، قمیض اتار، ننگا سر، دھوتی پہن، یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے جسم پہ بال، بڑا پا ہو گیا ہونا، سفید بال. میں ان کے ساتھ جیسے بیٹھ گیا، باتیں ہو رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد کہیں اور دیکھو اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے مدینے والے کو راضی کرنا ہے، اگر لوگ باتیں کر رہے نا سیاسی بن جانا، اور دیکھو یہ چیز اس طرح کرنی ہے، سچائی اختیار کرنی ہے، دیانت، لوگ باتیں کرنا سیاسی بن جانا. اب یہ تین چار پانچ چھ دفعہ نا میں نے یہ لفظ سنا، میری سمجھ میں نہ آیا کہ سیاسی بن جانا کیا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ تعارف ہوا، کہنے لگے حکیم طارق، کہنے لگے میں تو آپ کی کتاب پڑھ رہا ہوں آسان نیکیوں کی حیرت انگیز فضائل، یہ آپ کی ہے؟ میں نے کہا، کہہ رہے یار مار چھٹی آئی تو، آج جب بھی پاؤ میرے ساتھ جو گلے ملے نا زور سے ملے ایسے. میں نے کہا بابا تو بڑی طاقت ہے. میں نے کہا بابا جی بس بس. کہنے لگے بڑی کتاب لکھی ہے تو نے آسان نیکیوں کی حیرت انگیز فضائل، میں نے تو اس سے بڑے فائدے پائے، سنا ہے تیری ملاقات بڑی مشکل سے ہوتی ہے. میں کہ جی بس مصروف، مجبوری ہے، کیا کروں. اچھا میں نے کہا یہ آپ بار بار ایک بات کہہ رہے تھے کہ سیاسی بن جانا. کہنے لگا واہ کیم سا ہوا ایم ورک کے کالے کتے نے. ایسے ورک کالے کیے ہیں تو نے. میں نے کہا جی اب مجھے کیا پتا، میں تو طالب علم ہوں، سیکھتا ہوں. کہنے لگے یہ ووٹ لینے والے جب آتے ہیں ان کو گالیاں دو، ان کو غصہ آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. ان پہ الزام لگاؤ، تہمتے لگاؤ، ان کو کرو سب کچھ چاہے، کہ کہتے ہیں ایک ووٹ کا سوال ہے. بس اسے کہتے ہیں سیاسی بن جانا؟ میں نے کہا ہاں ہاں بس سمجھ آئے گی. کہنے لگے اب سمجھ آئیے یا میں اس پہ کتاب لکھ دوں؟ میں کہا نہ بالکل سمجھ آ گئی. آپ بھی سیاسی بن جایا کرے، کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے؟ شادی جو ہے وہ کی، اور بھائی دوسری شادی جب ناکام ہوتی ہے، دوسری شادی سیاسی بنیادوں پہ ہوتی ہے نا، ہے یا نہیں ہوتی؟ دوسری شادی جب کرتے ہیں ہم سیاسی بن جاتے ہیں. وہ بعض لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں بلایا نہیں تھا. انہوں نے کہا بس ذرا چپ کیسے نا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں نے کہا کہنے لگا جی وہ بس آپ سنا ہے نا سنت کے مطابق شادی، میں نے کہا وہ گھوڑے والی کہانی ہے تیری. وہ گھوڑے بیچنے جا رہا تھا نا، تو اس نے کہا گھوڑا، اس نے کہا انشاءاللہ کہے، انہوں نے کہا ابھی جاؤں گا، گھوڑا ہو گیا چوری. پھر کہیں جی انشاءاللہ میں سویا، انشاءاللہ میں اٹھا، انشاءاللہ دیکھا تو گھوڑا چوری تھا. چل جی، انہوں نے کہا پہلے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا تھا؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا تیری کہانی بھی ایسی ہے. تو وہ بابا جو تھا نا، بابا ماجے والا، تو وہ کہتا تھا سیاسی بن جانا، سیاسی بن جانا. زندگی میں ہمیں بھی حالات آتے رہتے ہیں. ہر برق پکارے گا تجھے پیاس سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. کبھی کانٹے آئیں گے، کبھی بہاریں آئیں گی، کبھی واہ واہ آئے گی، کبھی آہ آئے گی. یہ تو زندگی میں مرحلے آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں. ہار جیت تو زندگی کا نظام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی کا ذہن میں رکھیں گے. ہم آن ڈیوٹی ہیں، بس یہ ذہن میں رکھنا. میں ادارہ ہے سنگ میل کا، میں وہاں کتاب لینے گیا. گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو احباب بہت سارے، میرے ہاتھ میں کنو تھا، جاتے موسم کا کنو تھا، یعنی موسم جا رہا تھا. بڑے بڑے کنو لیے ہم نے، مہنگا مہنگا کنو لیا، سب کنو کھا رہے تھے. میں نے کہا یہ ڈیوٹی پہ کھڑا ہے سیکیورٹی گارڈ. میں گاڑی سے نکلا نا، میں نے کہا ایک کنو اس کے لیے بھی لیتا جاؤں. میں نے اس کو کنو دیا، میں کہا آپ کے لیے کنو. نہیں میں نہیں لیتا. کیوں؟ خیریت تو ہے. میں نے کہا میرا رزق انشاءاللہ حلال ہے. کہہ رہے یہ بات نہیں، میں ڈیوٹی پہ ہوں. اوہ اچھا. میں نے اس کو کہا آپ رکھ لیں بعد میں. کہہ رہے ہاں. اس نے رکھ لیا، لیکن یقین جانیے میں پورے دکان کے اوپر کتابیں دیکھتا رہا، مجھے کوئی کتاب اچھی نہ لگی. میں ہر رینک سے ایسے نکالتا تو مجھے ایک نظر، ایک لفظ آتا میں ڈیوٹی پہ ہوں، میں ڈیوٹی پہ ہوں. میں پوری کتابیں، میں نے کچھ کتاب، کوئی ایک موضوع دیکھنا تھا، وہ اس موضوع کی کتاب تلاش کرنی تھی، شاید وہاں تھی یا نہیں تھی، میں نے نہ خریدی. کچھ سمجھ بھی نہ آئی مجھے، وہ ایک ذہن میں ایک لفظ میرا گھومتا رہا، میں ڈیوٹی پہ ہوں. میں نے کہا، میں اپنے آپ کو سوچنے لگا میں ہر پل ڈیوٹی پہ ہوں، میری مدینے والے نے، کملی والے نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. اگر میں تاجر ہوں تو ڈیوٹی پہ ہوں، اگر میں شوہر ہوں تو ڈیوٹی پہ ہوں، اگر میں بیٹا ہوں تو ڈیوٹی پہ ہوں، ہاں اور بھائی ہوں تو ڈیوٹی پہ ہوں، دکاندار ہوں تو ڈیوٹی پہ ہوں، میں پڑوسی ہوں تو ڈیوٹی پہ ہوں، ڈیوٹی پہ ہوں. ایون میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں اور ایک جگہ پانی بھرا ہوا ہے اور میں نے خیال نہ کیا اور پانی کے چھینٹے بہت سے اڑے اور ساتھ والے کھڑوں پہ پڑے، تو میں ڈیوٹی میں نے پوری ادا نہ کی. میں نے گاڑی ایسی جگہ پارک کی جہاں مخلوق خدا کو نقصان پہنچا، تو میری ڈیوٹی پھر غلط تھی. جہاں دل آیا کھڑا کر دیا، چھلکا ڈال دیا، کسی کا پاؤں پھسل گیا، گندگی ڈال دی، میں پھر ڈیوٹی پہ نہیں ہوں. میرا یہ مزاج مومنانہ مزاج ہے، مومن تو اپنے آپ کو کسی بھی انداز سے تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ جل شان ہو کہ حبیب مدینے والے نے تکلیف سے بچنے کا اتنا اجر لکھا ہے کہ جو راستے سے پتھر جھاڑی ہٹا دے اس کا بدلہ جنت ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ نے تکلیف دینا تو کہا، تکلیف سے ہٹانے بھی اتنا اجر لکھا ہے۔ میں ہر پل ڈیوٹی پہ ہوں، میرا ہر نظام ڈیوٹی پہ ہے۔ اگر میں بھول گیا ہوں، میں بیگ ایسی جگہ رکھ کے بیٹھا ہوں، یا میں ایسی جگہ بیٹھ گیا ہوں، یا میں نے گاڑی ایسی جگہ کھڑی کی ہے، میں بھول گیا ہوں، تو بعد میں مجھے احساس ہوا تو مجھے اس پہ دہل جانا چاہیے، لرز جانا چاہیے، او ہو مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں ٹوائلٹ میں گیا اور پانی بہا کے نہیں آیا، میں نے اپنی ڈیوٹی میں غلطی کی، میں نے اپنی ڈیوٹی۔ ایک بڑے اللہ والے ہیں کراچی کے، فرمانے لگے، میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، یورپ کی ٹرین میں، مجھے حاجت ہوئی، میں گیا تو لکھا ہوا تھا بزی، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ٹوائلٹ بزی ہے۔ اب اتنی دیر، اور کہنے لگے میرے ساتھ جو ہیں ایک اور اللہ والے تھے، وہ ان کو بھی شاید پیشاب آ گیا، وہ بھی آ گئے۔ انہیں کیا ہوا نا کہ بڑی دیر ہو گئی، اندر بندہ ہے کوئی۔ کہنے لگے وہ بہت ساری دیر کے بعد ایک مائی نکلی اور ایکسکیوز کر کے کہنے لگی، معذرت سے اصل میں گاڑی پلیٹ فارم پہ رکی ہوئی تھی، میں ڈرین کر نہیں سکتی تھی۔ پلیٹ فارم پہ اگر ڈرین کرتی تو مخلوق کو نقصان ہوتا، نقصان تکلیف ہوتی۔ گاڑی جب چلی ہے نا تو میں چلنے کا انتظار کرتی رہی، گاڑی جب چلی تو میں نے اپنا اپنی حاجت، اپنی گندگی کو ڈرین کیا۔ میں بس اصل میں مجھے دیر اس لیے ہوئی، ڈرین کیے بغیر نکل نہیں سکتی تھی اور ڈرین کر نہیں سکتی تھی، اگر کرتی ہوں تو گاڑی پلیٹ فارم پہ رکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں لوگوں کو تکلیف ہوتی، اگر چھوڑ کے آتی ہوں تو آنے والے کو تکلیف ہوتی، مجھے دیر اس لیے ہوئی۔ یہ ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی، یہ ہمارا مزاج بن جائے، گھر میں بھی گھر سے باہر بھی، یہ ہماری طبیعت بن جائے، یہ ڈیوٹی ہے۔ مجھے ایک سفر میں تھا تو ایک بندہ نا اٹھ کے باہر چلا گیا، سردی سخت تھی، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بس میں ادھر سوتا ہوں، تین چار کمرے میں تھے بندے۔ میں نے کہا پھر بھی کیا ہوا؟ کوئی کہنے لگے جی سیدھی سی بات ہے، مجھے آتے ہیں خوراٹے، بہت زور سے آتے ہیں، میری ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، میں اگر یہاں سوؤں گا تو سب کی نیند حرام ہو جائے گی، مجھے بہت زور سے خوراٹے میں لیتا ہوں، تو اس لیے میں ایک کونے میں جا کے خود ہی سو رہا ہوں، بجائے اس کے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے جہاں میں سوتا ہوں وہاں کمرہ خالی ہو جاتا ہے، پھر میں ہی ہوتا ہوں۔ یہ کہنے لگے مجھے پہلے مزہ آتا تھا اس پہ، میرے ساتھ لوگ سوتے تھے نا، جو میرے جاننے والے تھے وہ پہلے بھاگ جاتے تھے، جو جاننے والے نہیں ہوتے تھے وہ سوتے تھے۔ کہنے لگے میں مجھے بعد میں پتا چلا کہ مومن آن ڈیوٹی ہوتا ہے اور مومن کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور مومن کی ذات جو ہے وہ ہر وقت اللہ سے مانگنے والی ہوتی ہے، تو میں اللہ سے مانگنے والا بندہ، اس میں خود ہی کنارہ کر جاتا ہوں۔ اپنی ڈیوٹی کو پہچانے، مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اب میری ڈیوٹی کیا ہے، اب میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، اللہ کی ذات کی طرف اپنا دھیان کر لوں۔ اور مجھے ہمارے ایک ساتھی نے نا میسج کی ای میل دی، اس نے کہا جی ایک خاتون کی، میں 27 رمضان کو آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے مجھے کچھ اعمال دیے تھے، وظیفے دیے تھے، آپ نے کہا تھا میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، میرا ساتھ بھی ہے، اللہ پاک مسئلہ حل کر دے گا۔ کہنے لگے میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ صبح اللہ کو گالیاں، حکیم طارق کو گالیاں، برا بھلا اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ مومن جب چھن جاتا ہے اس پہ صبر کرتا ہے، صبر کا نظام اوپر سے آیا اس لیے ہے، اور جب مل جاتا ہے اس پہ شکر کرتا ہے۔ یہ صبر بھی ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے، اگر سب کچھ ہی مل جانا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن لو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو وجہ کائنات ہیں، جو مظہر کائنات ہیں، جو مقصود کائنات ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے سارا نظام چلا. کتنی دعائیں ایسی ہیں جو بظاہر قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی. ابو جہل کے گھر تو 100 چکر لگائے تھے، کیا خیال ہے؟ اپنے جو داماد تھے جنہوں نے، ابو لہب کے 2 بیٹوں نے میرے مدینے والے کملی والے کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی تھی، ان کے لیے کتنی دعائیں کی ہوں گی. اس نبوت کے سینے سے کتنا کچھ نکلا ہوگا، لیکن پھر بد دعا بھی نکلی تھی. اور کتنے نظام ایسے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا نظام یہ بتا رہا ہے، وہ بے نیاز ہے. اگر 100 سال مانگنے پہ 100 سال کے بعد اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، ایک نبی کو، اس کا نام بھی رکھ دیا کیا؟ یحییٰ. زکریہ کو دیا اور نام کیا رکھا؟ یحییٰ. اور بے نیازی کا نظام دیکھیں، باپ کو آرے سے چرا دیا، 2 ٹکڑے کر دیا، اور بیٹا جو یحییٰ ہے بادشاہ نے بھری محفل میں الٹا لٹا کے چھری سے ذبح کر دیا، تن اور سر جدا کر دیا. آزمائشوں کا نظام تو انبیاء کے لیے چلا، آزمائشوں کا نظام تو کربلا کے میدان میں ان ہونٹوں کو، جن زبان کو میرے کملی والے نے اپنے منہ مبارک میں لے کے چوسا تھا، ان ہونٹوں پہ ظالم نے چھڑیاں ماری تھیں. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا، تو اس ہونٹوں پہ چھڑیاں ماری تھیں، اور ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، کہتا ظالم ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو تو کملی والے کے ہونٹوں کو چوستا ہوا دیکھا تھا. آزمائشوں کا نظام، یہ تسلیم اور رضا کا نظام، یہ تو ان نواسوں کے لیے، ان شہزادوں کے لیے، جنت کے شہزادوں کے لیے جن کے بھوک تھی. ایک دفعہ تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے. آپ نے ایک بچے کے منہ میں زبان مبارک دی، وہ چوستا رہا. سبحان اللہ، کملی والے کی زبان مبارک سے کیا دودھ نکلا ہوگا، کیا شہد نکلی ہوگی. یہ دودھ شہد تو میری آپ کی پتہ ہے نا، بدنی جنت کی کیا نعمتیں نکلی ہوں نبی کی زبان مبارک سے. اور وہ بچہ سیراب ہو گیا. پھر دوسرا حسن اور حسین دونوں کے پیٹ بھر گئے، اور وہ ہونٹ مبارک تھے جن پہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں دفعہ ہزاروں دفعہ بوسے دیے ہوں گے، چوما ہوگا. وہ سینہ تھا جس سینے کو سینے سے لگایا تھا، محبتوں کی انتہا تھی. ایک دفعہ آپ ایسے سواری کی شکل بنے ہوئے تھے، دونوں شہزادے اوپر چڑھے ہوئے تھے، آخری ناز و نخرے برداشت کیے، اور ایک وقت وہ ہے ان کے لیے کہ ان کے ہونٹوں پہ ظالم چھڑیاں مار رہا ہے، ان کا سر تن سے جدا ہے، ان کے لیے کفن کا بظاہر کپڑا نظر نہیں آ رہا. یہ تسلیم اور رضا کا نظام، یہ آزمائش اور ابتلاء کا نظام تو اتنے پیاروں کے لیے بھی ہو گیا، تو میں کون ہے. صبر کا نظام دیا اس لیے اللہ جل شانہ نے. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہ جی آپ نے وظیفہ، ایک بندے نے آ کے مجھے جو گالیاں دی کہ آپ نے وظیفہ دیا مجھے فائدہ نہیں ہوا. میں نے کہا بھائی میں نے تجھ سے کوئی پیسے لیے ہیں؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے میں نے تیرا رسالہ خریدا تھا. اللہ اکبر. اور تیرے بندے نے مجھ سے 20 روپے لیے تھے. میں نے کہا بھائی وہ 10 روپے کی جو پلاسٹک کی فائل ہم دیتے ہیں، وہ تو مارکیٹ میں خریدنے جاؤ 10 روپے کی نہیں ملتی، ہول سیل میں ہم 10 روپے کی لے لیتے ہیں. تو چونکہ میرے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں، جو بندے آتے ہیں، ان کی فائل بنانی ہوتی ہے، تو وہ 10 روپے کی پلاسٹک کی فائل ہم دے دیتے ہیں. کہہ رہے تو نے مجھ سے پیسے لیے تھے، تو نے وظیفہ دیا تھا، مجھے فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اتنی گندی گالیاں دی. میں تو سننے کا عادی ہوں بھائی، میں تو پتہ نہیں کیا کیا الزامات سنتا رہتا ہوں. اور کیا کیا بدگمانیاں اور کیا کیا شک اور کیا کیا پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن یہ تسلیم و رضا کا نظام ازل سے چلا ہے کہ مل جائے تو شکر اور نہ ملا تو اس پہ صبر کرنا ہے کہ اللہ میں نے تو تیرے سامنے اپنی فریادیں پیش کی ہیں, اللہ میں تو 100% اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا چکا ہوں, اور اگر تو مجھے اس تکلیف میں رکھنے میں راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے, میں مانگتا رہوں گا عرض کرتا رہوں گا, لیکن میرے منہ سے گالیاں نہیں نکلیں گی, نہ تیری ذات کے لیے نعوذ باللہ, نہ بندوں کے لیے, نہ بیوی کے لیے, نہ بہن کے لیے, نہ ماں کے لیے, نہ گھر والوں کے لیے, نہ پڑوسیوں کے لیے, کسی کے لیے گالی نہیں نکلے گی, چاہے وہ غصہ ہو چاہے وہ خوشی ہو, نہ مایوسی نکلے گی, نہ میں مایوس ہو جاؤں گا, نہ میں تجھ سے مانگنا چھوڑ دوں گا. آج ایک صاحب آئے کہنے لگے سول جج کا امتحان تھا, دو دن پہلے ریزلٹ آیا, میں پاس نہیں ہوا, میں نے سب کچھ چھوڑ دی, اور پتہ نہیں اللہ تیرا رب نے تجھے سول جج نہیں بنایا, پتہ نہیں اس پہ تیرے رب کی نیت تجھے دینا کیا ہے. پھر اور یاد رکھنا, اگر کسی کو سائنس کہتی ہے جو ٹانگوں سے معذور ہوتا ہے اللہ وہ ساری اس کی قوتیں عقل دماغ میں رکھ دیتا ہے. مجھے ایک دفعہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لنگڑے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے خیال کرنا. حضرت نے فرمایا خود, اور میں لنگڑے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے خیال کرنا, بہت احتیاط سے چلنا. اگر وہ ٹانگ نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی عقل بہت تیز ہے, اور تیز سے بھی اگلی کوئی بنیادوں پہ سپرلیٹو ہے. اللہ پاک کسی بندے کو کسی چیز سے اگر محروم رکھتے ہیں تو یاد رکھنا ایسا نہیں ہے, وہ اللہ اس کا بدل دیتے ہیں, بڑا کریم ہے. آنکھوں سے جو نابینا ہوتا ہے اس کا بدل دنیا میں ملتا ہے, اس کو اگر صبر کر لے آخرت میں جنت ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے. ہم کہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے, ہماری ہر چاہت پوری ہو جائے, ہماری زندگی کا ہر نظام نہ کرنا, یہ نظام انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ہے, یہ صحابہ کے ساتھ بھی نہیں ہے, یہ قافلہ کربلا کے ساتھ بھی نہیں ہے. یہ تسلیم و رضا کا نظام چلنا ہے, یہ تسلیم و رضا کا نظام چلنا ہے. آن ڈیوٹی یہی ہے مومن کی کہ اب اسے صبر کا موقع ملا ہے, اب صبر کر, برداشت کر, تحمل کر, اللہ سے مانگتے رہے. بعض اوقات بعض بندوں کو اللہ ایسی بیماری لگا دیتے ہیں, دنیا جہان کی دوائیں کھاتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتا, وقت ہی ٹھیک ہوا پھر ویسے پھر ویسے پھر ویسے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس بیماری کے ذریعے تجھے اپنا قرب دے رہے ہیں. بعض بندے کو غربت دے دیتے ہیں, تنگ دستی دے دیتے ہیں, بڑی کوشش کرتا ہے اس کی غربت نہیں جاتی. بعض بندے کو اللہ بے اولادی دے دیتے ہیں, دنیا جہان کی درباریں, پیر فقیر, دنیا جہان کا علاج اور ٹیسٹ ٹیوب اور سارا کچھ کر لیتا ہے, بچہ نہیں ہوتا. اب وہاں تسلیم و رضا چلتا ہے, کہہ رہے اللہ ٹھیک ہے, تو نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا. اللہ میں نے اسباب کو اختیار کیا, علاج اسباب ہیں, میں نے اختیار کیا علاج. اگر تو میرے اس سبب پہ اپنے فیصلے نہیں بدل رہا تو مولا پھر ایسا ہے میں نہیں بدلوں گا. کیا کہ میں تیری ذات سے دور نہیں ہوں گا, اور میں نے مانگنا نہیں چھوڑنا, میں نہیں بدلوں گا, میں اپنے لہجے کو نہیں بدلوں گا, میں اپنے لفظوں کو نہیں بدلوں گا شکوے اور گالی کی شکل میں, میں اپنے لہجے کو نہیں بدلوں گا, اپنے لفظوں کو نہیں بدلوں گا, اللہ اپنے انداز کو نہیں بدلوں گا. مولا میں تو ہر وقت اگر تو یہ چاہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں تجھ سے راضی ہوں, میں تجھ سے راضی ہوں. ہم تو ہر حال میں غلام ہیں, غلام. اگر نام غلام محمد, غلام رسول, غلام مصطفیٰ تو نہیں, ہم غلام ہیں. اگر نام غلام حسین ہے پھر حسین کی زندگی اٹھاؤ کہ وہاں تسلیم و رضا کیسا ہے. اگر نام غلام سکینہ اور غلام صغرا ہے تو غلام سکینہ اور صغرا کے قافلے کربلاؤں کے ساتھ کیا ہوئے تھے. یہ بھی ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے نظام ایسا چلا کہ بس بیوی ایسی آ گئی. اللہ اکبر. آخری وقت میں انکشاف کیا کہ مجھے حکم ملا تھا یہ عورت ہے بڑی عجیب و غریب زبان لہجہ. اوف توبہ توبہ توبہ. ایک منٹ کے اندر سب کچھ ایک سے تین، تین سے پانچ ہو جاتا تھا. حضرت روزانہ بھیجتے تھے اپنے گھر میں خدمت کے لیے. ایک دفعہ ایک پٹھان آیا حضرت کا خدمت کرنے والا، حضرت کی خانقاہ میں اللہ اللہ سیکھنے والا. اسے فرمایا میں بھائی جاؤ گھر جا کے پتہ کر کے آؤ آج کیا ضرورت ہے گھر کی چیزوں کی. مائی صاحبہ نے اندر سے پٹھان کو بھی رگڑا دے دیا، پٹھان کے پیر کو بھی رگڑا دے دیا. پٹھان کو غصہ ہو گیا، تیرا ہمارا پیر کو ایسا کہتا ہے. پٹھان پیر کو مانتا نہیں، جب مانتا تو پورا مانتا ہے. ہاں پٹھان پیر کو نہیں مانتا، پٹھان خود پیر ہوتا ہے، پٹھان سب کچھ ہوتا ہے. جب مانتا ہے تو پھر پورا مانتا ہے، پھر سل میں کاف. ہاں میرے پاس پٹھان بہت سارے بیت ہیں، تو میں پٹھانوں کو دیکھتا رہتا ہوں. تو پٹھان بس میں نے کہا یہ باز پٹھان پکے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بس یہ آپ. تو پٹھان نے جناب وہ مرنے مارنے پہ آ گیا، دروازہ توڑنے پہ آ گیا، تو گلی میں شور ہو گیا. حضرت تک اطلاع پہنچی، حضرت نے بندے بھیجو دے، اوئے اوئے غلطی ہو گئی، پٹھان کو بھیج دیا آج، بلاؤ اس کو. حضرت نے اس کو صبر کا کہا، بھائی صبر، صبر کا، صبر کا، صبر کر، صبر. مرتے وقت حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ جل شانہ نے فرمایا، ولایت چاہیے. نازوں کا پلا ہوا مرزا مدر جانے جانا، نازوں کا پلا ہوا. نزاکت کا عالم یہ تھا کہ اگر بندہ اوپر سے گلاس پانی کا پکڑ لیتا. میں نے ایک شاعر کو دیکھا تھا، اس کا نام کے ساتھ نجم آتا تھا، جھنگ کا شاعر تھا وہ. میں نے اس کو زندگی سے قریب سے دیکھا. ایک دفعہ ایک کنویں سے پانی نکال رہے تھے، تو اس نے کیا کیا، کہنے لگے جی یہ بھئی گھڑے میں نا کسی نے ہاتھ لگتا ہے اوپر رکھا تھا مجھے، اس میں سے پانی، کنویں سے ڈائریکٹ پانی نکالو. اچھا میں نے کہا بندے کو کہ میں نے کہا پانی نکال. اس نے کیا کیا، پانی جو نکالا نا تو اس کا ڈول جو بوکا ہوتا ہے نا اس کو اوپر سے پکڑا، لکڑی کا ہوتا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بندھا ہوا. لگے اوئے ہوئے 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 میں نے اس میں پانی پیوں گا. اس کو چاہیے تھا اوپر ہاتھ کیوں ڈالا، اوپر ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں پانی لگ کے ڈول کے اندر سارا چلا گیا، یہ تو نیچے سے پکڑنا تھا نا. میں اب یہ پانی، میں کہا میں خود نکالتا ہوں. پانی کا ڈول نکالا، اس کو نیچے سے پکڑا، اس نے گلاس لیا. غالباً عبد الستار نجم تھا اس کا نام، غالباً اب یاد آ رہا ہے، بہت پرانی بات ہے. اور پکڑا اس نے گلاس، میں نے وہ ڈول اس میں بھرا، لگا ہاں اب مزہ آیا پانی کا. یہ بعض اوقات فطری مزاج میں نزاکتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بعض آرٹیفیشل نزاکتیں ہوتی ہیں، دولت کے آتے ہی نزاکتیں بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات پیدائشی ہوتی ہیں. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے اندر نزاکتیں پیدائشی تھیں. نواب زادے بھی تھے، امیر زادے بھی تھے، مال بھی تھا، بہترین لباس پہنتے تھے، اعلیٰ چیزیں، اور گلاس کے اوپر سے کسی نے پکڑ لیا تو ان کے پیٹ میں مروڑ ہو جاتا تھا. پھر مروڑ کی باقاعدہ دوائیں کھاتے تھے، فلیجل کھاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے تھے جو اس دور کی مروڑ کی دوائیں تھیں. ہاں اتنی نزاکت تھی. اور اس شاعر کو میں نے دیکھا، وہ بھی اس کو مروڑ لگ جاتی تھی جو ایسی دیکھی گلاس میں. ایک ہم کھانا کھا رہے تھے، اس نے بندہ کیا کیا، شور بھی کی نا کشتی بنا کے نا، ایک بندے نے ایسے روٹی کی نا کشتی بنائی، کشتی بنا کے نا شوربے کی ایسے جو منہ میں کیا، آگے منہ کیا اور منہ سے قطرہ پلیٹ میں گر گیا، ایک دم ایسے ہٹ گیا بندہ، ایک دم ہٹ گیا. کہنے لگا او ہو کہ یہ گدھا انسان ہے، اس کو کھانے کا سلیقہ نہیں. غصے میں آ گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، بس آپ کو علیحدہ پلیٹ میں. ایک دم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندے کو ڈکار آیا, ایک عرب ساتھ کھڑا تھا نماز چھوڑ کے چلا گیا, کہنے لگا ہاذا حیوان حیوان. یہ میں نے نماز میں خود سنا, حیوان. عرب میں یہ بہت بڑی گالی ہے, حیوان. تو یہ بعض نزاکتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیدائشی ہوتی ہیں, انسان کے بس میں نہیں ہوتی. مرزا مدر جانے جانا نے ولایت کی انتہا پائی. اس فقیر کو جو سلسلے ملے ہیں ان میں نقشبندی سلسلے کی بھی فقیر کو اجازت ہے. ہماری نقشبندی سلسلے میں بہت بڑے بزرگ ہیں, مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, اللہ کے ولی ہیں, بہت بڑے با کمال. حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے با کمال تھے, وہ انہی کے فیض یافتہ تھے. فرمایا کہ آخری وقت میں انکشاف کیا, بس اس بیوی کو میں نے برداشت کیا اللہ کے لیے. ہائے ہائے ہائے, کس کے لیے؟ اور اس سے حسن سلوک کی انتہا کی. آپ حسن سلوک کا ایک چھوٹا سا ایک لفظ بتاتا ہوں, میں بات ختم کر رہا ہوں. حسن سلوک کا ایک چھوٹا سا انداز بتاتا ہوں. حضرت کے مزاج میں لطافت نزاکتوں کے انتہا تو یہ ہے نا کہ اگر رضائی کا سلائی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو اور یوں نظر پڑ جائے تو ساری رات نیند نہیں آئی. رضائی کی سلائی ہوتی ہے نا, اور اس کی اگر تھوڑی سی یوں ٹیڑھی ہو. حضرت روز گھر تشریف لے جاتے تھے, اپنی خانقاہ میں لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے, شام کو گھر قیام فرماتے تھے, صبح تشریف لاتے تھے, دوپہر کے کیلولے کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے اور دوپہر کا کھانا بھی کھاتے تھے. اب ایک دفعہ تشریف لے گئے, جب تشریف لے گئے تو کھانا جو ڈالا مائی نے, جو تشریف تھی حضرت کی بڑی لاجواب رسر, او کھانا ٹرے کے اندر رکھا, تشریف کے اندر بھی کھانا گرا ہوا, ٹرے میں بھی گرا ہوا. چمچے سے ڈالا نا تو ٹرے میں بھی گرا ہوا اور پلیٹ میں بھی گرا ہوا. ایک تو یہ نقصان, دوسرا روٹیاں موٹی اور جلی ہوئی, اور تیسرا ان کے اوپر رومال ڈالا ہوا تھا, رومال میں لپیٹا نہیں ہوا تھا, رومال اوپر رکھا ہوا تھا. اور چوتھا جو سات برتن پانی کا رکھا تھا اس میں واضح طور پہ تین چار مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں, مکھی دان سے اس کو ڈھانکا ہوا نہیں تھا. اب یہ ایک انوکھا منظر ہے, انوکھا منظر ہے اس بندے کے لیے جس کے گلاس کو صرف اوپر ہاتھ لگا لے تو پیٹ میں مروڑ ہو جائے, انوکھا منظر نہیں. اب وہ مائی روز ایسے کھانا دیتی تھی, روز ایسے کھانا دیتی تھی, اور جب آتی تھی, آتے تھے آپ تشریف لاتے تھے تو روز پوچھتی تھی آپ کی طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہے مزاج آپ کا, ٹھیک ہے آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ اللہ, دماغ خراب تو نہیں ہے, سر درد تو نہیں ہے؟ فرمایا حضرت فرماتے تھے اس کے اس بول پہ سر درد ہو جاتا تھا, پہلے تو ہوا نہ ہوا اور سر درد ہو جاتا تھا, پھر میں لیپ کرتا تھا سندل اور نیلوفر کا. اس دور میں سندل اور نیلوفر کے پھولوں کا اور ایسے مٹی, گیرو کی مٹی کا اور ملتانی مٹی کا بے لیپ ہوتا تھا, ملتانی مٹی جس سے تختیاں لیپ ہوتا تھا, پھر سر کو سکون ہوتا تھا. انگزائٹی کی دوا باقاعدہ ٹینشن انگزائٹی کی گولی کھاتے تھے, ہر دفعہ گولی کھاتے تھے. اور میں اس دن جب میں نے کھانا دیکھا تو میں نے دل ہی میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے باتیں کی, مولا تیرے ساتھ عہد و پیمان نبھا رہا ہوں, اب بھی اگر تو نے اپنا یارانہ اور تعلق نہ دیا نا تو پھر مولا تیری عدالت میں میں دعویٰ تو کر نہیں سکتا لیکن قیامت میں آ کے تجھ سے شکوہ ضرور کروں گا. یہ مزاج, ادھر مزاج یہ دیا, نکالا ہم کو جنت سے, دیا پھر شوق جنت کا, یہ حیرانی نہیں جاتی. ادھر مولا مزاج یہ دے دیا, تو نے دیا نا میرا تو نہیں ہے, اور ادھر مجھ پہ الہام کیا فلاں جگہ ایک مائی رہتی ہے اس سے شادی کر لے اور اگر صبر کر لے ہم یار بنا لیں گے. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں, اور یا اللہ میں نے تیری محبت اور تیری رضا کے لیے تو نے حکم نہیں دیا, بس تو نے کہا کر لے تو ایسا ہو جائے گا, تیری مرضی ہے. یا اللہ مجھے تیری یاری چاہیے تھی, میں نے اس مائی کو نکاح کر لیا, اور یا اللہ یہ عالم یہ ہے میں کہاں جاؤں. تیرے آزاد بندوں کے نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، اللہ میں کہاں جاؤں، اللہ اگر اب بھی تیری محبت نہ ہوئی تو پھر میں. روایت کہ اس پہ اللہ نے مجھے ولایت کا آخری مقام دیا تھا، ولایت دی تھی. تسلیم و رضا اس مومن کے مزاج کا حصہ ہے. ہر چیز میری چاہت میں ہو، ہر چیز میری طبیعت میں ہو، میں ہر موقع پہ اپنی مزاج اور طبیعت سے چلوں، نا نا. یہ بھی آن ڈیوٹی، صبر بھی ڈیوٹی کا حصہ ہوتا ہے. میں رات اپنے دوستوں سے بیٹھا بات کر رہا تھا، اللہ کے لیے سن لیں یہ بات میری غور سے آپ بھی، میرا باب جمع ہیں درد دل کہہ لے پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. اللہ کے لیے ذلتیں برداشت کرنا ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. میں کوئٹہ میں تھا، ایک مٹھائی کی دکان میں مٹھائی لینے گیا. میں اس کو کہوں یہ مٹھائی ڈال، وہ اور ڈالے. میں نے کہا بھائی یہ ڈال دے. مالک دیکھ رہا تھا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جی آپ اس سے کہہ دیں. مالک جو ہے وہ پنجابی بولنے والا تھا، اس نے ملازم کی کچھ نہیں چھوڑی، گندی گالی، لیکن اس نے کوئی صبر کیا، ذلتیں دنیا کے لیے برداشت کر لیں. اور جو کہنے لگا سیاسی بن جا، دنیا کے لیے سیاست والے ذلتیں برداشت کرتے ہیں. اردو بازار میں ایک دکان ہے، اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ملازموں کو اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں. میں نے ایک ملازم سے کہا، میں نے کہا اللہ کا بندہ چھوڑ جا. کہنے لگے جی کیا کروں، بس اب نوکری لگی ہوئی ہے، اب ان کو کیا کروں، بس یہ کہتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، ہم عادی بن گئے. اللہ کے لیے ذلتیں برداشت کرنا یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے. میں نے دنیا کے لیے ذلتیں برداشت کرنا آپ نے دیکھا ہے، ہر جگہ دیکھا ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے لیے ذلت برداشت کی، اللہ کے لیے کی، پھر اللہ ملا. آج 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 ڈیڑھ صدی پونے دو صدی میں مرزا مدر جانے جانا کا رحمت اللہ علیہ کا نام لے رہا ہوں، اور اللہ کے لیے محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنے مرشد کے سامنے ذلتیں برداشت کرنا، اللہ کی محبت کو پاتے ہوئے ان راہوں میں ذلتیں برداشت کرنا، ذلتیں برداشت کرنا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ نے ایک بات ایک دفعہ کہی تھی اللہ کے لیے ذلتیں برداشت کرنا. میں وہ بندہ ہوں جو محفل میں سب سے آخر میں جاتا ہوں، مجھے کہنے لگا تاکہ میرے لیے سارے کھڑے ہوں. میں وہ بندہ ہوں جو ہاتھ ایک ہاتھ ملاتا ہوں اور ایک دفعہ سلام کرتا ہوں. میں وہ بندہ ہوں جو کسی کے کو ہیلو کرتا ہوں، اگر وہ نہیں بولتا فون بند کر دیتا ہوں، خود کرے گا، چاہے میرا ہی کام کیوں نہ ہو. کہنے لگے میری زندگی میں بہت زیادہ میں بس چودھری مزاج کا ہوں. آپ کے پاس آیا، سنا کہ اللہ اللہ سکھانا ہے، آپ سے بیعت ہوا. اب میں بیعت ہونے کے بعد میں آپ کے پاس آیا، آپ میرے سامنے سے گزر گئے، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. کہنے لگے آپ نے یقیناً دل میں دیا ہوگا. کہنے لگے مجھے بڑا غصہ آیا. پھر کہنے لگے ایک دفعہ میں نے آپ سے ہاتھ ملایا، آپ نے ہاتھ ملا کے میرا حال ہی نہیں پوچھا، بس ہاتھ ملا کے چلے گئے. کہنے لگے ایک دفعہ میں آپ کے پاس آپ کے سامنے بیٹھا تھا، آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے ہی نہیں. کہنے لگے میرے دل پہ جو گزری، میں نے کہا، کہنے لگے میں دو تین دفعہ اٹھ کے چلا گیا، پہلی دفعہ جو ہاتھ ملا تو میں چلا گیا، میں نے کہا میں نہیں آؤں گا. کہنے لگے ایک دفعہ سویا سویا ایسے لیٹے لیٹے خیال آیا، کہنے لگے خیال آیا، کہنے لگے کہ یہ بتا، یہ مزاج لے کے اگر تو مر گیا تو اللہ کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہو. وہ ہمارے بابا صاحب جو باہر بیٹھا تھا نا، بابا شریف، ہمارا ایک اصول ہے کہ ہمارا تسبیح خانے کا دروازہ بند ہو جائے گا، جو باہر ہوگا باہر ہوگا. وہ اس دن کوئی قانون سخت تھا، ذرا دروازہ بند ہو گیا. انہوں نے کہا جی بابا جی دروازہ بند ہو گیا. بابا فجر کی نماز کے بعد مجھے ملا، میں پاس، کہنے لگے جی میں گھر چلا گیا، جلالی بابا ہے، میں گھر چلا گیا. میں نے کہا نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، چل میں رات کو کہنے لگے ساری رات مجھے نیند نہ آئی، اپنے آپ کو کہنے لگا تو وہاں اللہ اللہ لینے گیا تھا اور تو انا لے کے بیٹھ گیا، وہاں کے قانون کو پہ تو نے عمل کرنا تھا یا تیرے قانون چلنے تھے؟ اگر تو نے وہاں سے یہی چیز بھی نہ سیکھی تو کیا سیکھا، یہی چیز بھی نہ سیکھی تو کیا سیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے اپنے من کو تو نے نہیں مارا تو وہاں کے نظام کو مارنا چاہتا ہے، کہنے لگے ساری رات نیند نہیں آئی، صبح فجر میں نے آ کے یہاں پڑھی ہے، بلکہ میں فیصلہ کر کے گیا تھا آج کے بعد میں نے یہاں نہیں آنا۔ اللہ کے لیے ذلتیں برداشت کرنا، اللہ کے لیے ذلتیں برداشت کرنا ہر کسی کے مقدر میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، اور قسمت والے کو یہ اللہ کے لیے ذلتیں۔ ورنہ تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، میں ایک اس بندے کو جانتا ہوں، اب بھی وہ بندہ اور میں سمجھتا ہوں اسے اس درویش کی بد دعا ہے۔ ایک بابا جی ہوتے تھے، ان کا نام تھا محمد شریف صاحب، شاہ صاحب ہوتے تھے، شریف شاہ صاحب۔ وہ چلتے چلتے نا ایسے ایک دم یوں مڑ کے دیکھتے تھے ایسے، اور ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ مجذوب تھے بہت زیادہ، اور میں ان کے پاس کبھی کبھی جاتا تھا، واقعتاً مجذوب تھے، سید آل رسول تھے، 70 سال کے بوڑھے تھے، اور ان کی انوکھی ادائیں ہوتی تھیں جو انسان کی عام عقل میں سمجھ نہیں آتی تھی۔ ان کے ہاں جا کے بیٹھتا تھا اور وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے، بالکل نہیں بولتے تھے، اور بعض کا جلال میں آ کے بڑی سخت بات کہہ جاتے تھے جو انسان توہین سمجھتا تھا۔ یہ ان کے پاس جانے لگا، چھوٹا سا تاجر تھا، جانے لگا، ان کی خدمت کرنے لگا۔ ایک کمرے میں رہتے تھے، اسی میں بیت الخلا تھا، اسی میں اٹھنا بیٹھنا، محلے سے کچھ لوگوں نے حضرت کو روٹی دیتے تھے، بس وہیں کھاتے تھے، خاموش چپ کر کے بس رہتے تھے، ذکر تسبیح ہر وقت خاموش رہتے تھے، بولتے بالکل نہیں تھے، بالکل نہیں تھے۔ ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے۔ ہمارا ایک یار بھی مر گیا، میں نے پچھلے 10 میں بتایا تھا شاید آپ، نہیں، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ چاچا بھورل مر گیا، آپ کو علم نہیں وہ کون تھا، بلیوں کا لنگر لے کے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتا تھا۔ مجھے آخری میری ملاقات بھی رمضان کے بعد ہوئی ہے، گلی کے سڑک کے ایک تھڑے پہ سوتا تھا، 40 سال بلیوں کا لنگر دیا، اور میں چلا ان کے ساتھ، خود آواز دیتا تھا، بلیاں انتظار کرتی تھیں۔ اسی پچھلے جمعے چاچا بھورل مر گیا، 80 سال کے قریب عمر تھی، 80 سال کے، 40 سال مجھے کہنے لگے میری ڈیوٹی ہے، اور بلیاں انتظار کرتی تھی، نظر نہیں آتی تھی، چاچا بھورل کے قدموں کی چاہت سن کے نا، اور مرغیوں کی سمال اٹھاتا تھا، مرغیوں کے وہ سیریاں وغیرہ، چاچا بھورل، اور ایک شہر کے کونے سے دوسرے کونے تک وہ جاتا تھا، کئی کلومیٹر سفر کرتا تھا، گلیوں سے گزرتا، ہر کونے پہ بلی بیٹھی ہوتی تھی اور انتظار کرتی تھی۔ پچھلے جمعے مجھے انہوں نے کہا 11 بجے جنازہ ہے چاچے بھورل کا، میں آنسو نکل گئے، اور میں نے پچھلا جمعہ روتے ہوئے پڑھا، اور میرے اندر خیال آیا، میں نے کہا بلیوں کا لنگر انتظار کریں گی، آج چاچا بھورل آئے گا۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا، شریف شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت کرتا رہا، درویش نے دعا دی، اور یہ تجربہ ہے، تسبیح خانے سے لگا رہے جو بندہ اعمال کرتا رہے اللہ اس کو رنگتا ہے، یہ میرا بھی تجربہ ہے۔ تسبیح خانے سے کتنے ایسے ہیں جن کو رب نے عطا کیا، تسبیح خانے میں آنے والا، تسبیح خانے سے لگا رہنے والا، اعمال کرنے والا، رب اس کو دیتا ہے، یہ ہزاروں تجربات ہیں، اللہ نے اس کو نواز دیا، آگے بڑھ گیا، بڑھتا نا، پھر کیا کیا، پھر آئے تو حضرت کا مزاج تو درویش کا مزاج ایسے تھا، شاہ صاحب کا، شریف شاہ صاحب کا، کہنے لگے جی ہماری وجہ سے تو انہوں نے شہرت پائی ہے، ان کے پاس پہلے بندے بہت تھوڑے آتے تھے، آپ کو پتا ہے میں نام والا بندہ ہوں، میں آتا تھا تو لوگ آنا شروع ہو گئے، پھر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اور جو فقیر پہ اعتراض کرتا ہے نا، میں ایک بات بتاؤں، فقیر نااہل بھی ہونا تو اس کی اگر پیچھے نسبت مضبوط ہے, میری بات سمجھ رہے ہیں, نسبت مضبوط ہے, کسی ملک کا سفیر نااہل ہو لیکن اگر اس کو کوئی چھیڑے گا پورا ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے, چاہے وہ نااہل ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس کی نسبت مضبوط ہے نا, ملک کی طرف سے سفیر ہے, ایک ملک کا دوسرے ملک میں سفیر ہے. اعتراض کرنے لگا, کہنے لگا حضرت امیر لوگوں سے ملتے ہیں, ہم سے ملتے نہیں ہیں, توجہ نہیں کرتے, ہم بھی تو امیر ہیں, مالدار ہیں, اور اس دن بندے کو بچا ہوا دے دیا تھا, ہم اتنے پرانے خدمت گزار ہیں, ہم نے ان کے لیٹرین صاف کیے ہیں, یہ کیے ہیں, ہمیں بچا ہوا نہ دیا. دو تین باتیں تو اس طرح کی میں نے اس سے سنی تھی, بس یقین جانیے میں نے اس فقیر کے جنازے پہ اس کو نہیں دیکھا, شریف شاہ صاحب کے جنازے پہ نہیں دیکھا, میں خود شامل نہیں ہو سکا, میں یہاں لاہور میں تھا. میں نے پوچھا اس کے بارے میں باقاعدہ, میں نے کہا وہ تھا؟ اس نے کہا نہیں تھا. قدرت کا نظام دیکھیں, وہ ایک طوائف سے اس کی دوستی ہو گئی اور سارا مال اس کو کھلا دیا. مجھے ایک بندے نے خود بتایا, اس کا سامنے جو ہے باغ ہے, آنا جانا ہے, اور اس کا ساتھ چمڑے کا کارخانہ ہے, یہ کھالوں کو چمڑے کو رنگتے ہیں. اس نے کہا بارش ہو رہی تھی اور میں نے اس بندے کو دیکھا برتن میں مٹی بھر کے اس طوائف کی چھت پہ بیٹھا, اینٹ کے ساتھ مٹی کوٹ رہا تھا, اور وہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور خود سردی کی بارش میں بھیگ رہا تھا, اور طوائف کے گھر کے کوٹھے کی جھاڑو دیتا ہے اور وہیں رہتا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, کسی فقیر کی عزت تو خدمت کرتا تھا, اب تجھے خدمت کراؤں گا پھر اس کی کرواؤں گا. تو نے اس خدمت پہ اعتراض کیا تھا, تو نے اس خدمت کی حقارت کی تھی, تو نے اس خدمت کو اس کو سعادت نہیں سمجھا تھا. پھر میں اللہ کے لیے ذلتیں برداشت کرنا ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے, نہیں ہے. یہ تسلیم و رضا کا نظام چلے گا, یہ صبر کا نظام چلے گا, اور یہ قیامت تک چلے گا. جو ہر حال میں چلتا رہے گا اللہ اس کو نوازے گا, اللہ اس کو سنوارے گا. تو آج ایک پیغام میں نے آپ کو دیا کہ ہم آن ڈیوٹی ہیں, اور ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے, پریشانی آئے, ہم اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور آج جو میں نے آپ کو عمل دیا ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الآخرت, بس میں آخری بات دوہرا کے یہی کہ میں نے آج کا پیکج یہی دیا ہے, اور اس کو ایسے نہ سمجھنا, اس دعا کو ایک قرآنی دعا ہے, قرآنی دعا ہے اور نبوی دعا ہے. اس دعا کے اندر طاقت بھی ہے, تاثیر بھی ہے, اور دنیا آخرت کا پیکج ہے اس دعا کے اندر, دنیا آخرت کا نظام اس دعا کے اندر اللہ نے سنوارا بھی ہے, سنبھالا بھی ہے, رکھا بھی ہے. اس دعا کیسے نہ سمجھیے گا, اگر اللہ توفیق دے ایک تسبیح صبح شام پڑھ لے, اگر اللہ توفیق دے کبھی نیت کر کے زندگی میں ایک دفعہ اس کا 70,000 کر لیں, 2,000-4,000-5,000 اوپر کر لینا تاکہ کہیں بیشی ہو, نیت 70,000 کی کریں. بہت انوکھا نظام ہے اس کے اندر, دنیا کا نظام بہتر, برکتوں کے دروازے, عزتوں کے دروازے, شان و شوکت کے دروازے, عطا شفقت کے دروازے, اس کے اندر انوکھا نظام ہے, بہت عجیب نظام ہے اس دعا کے اندر. اگر آپ کہیں گے نا تو اس دعا کے میں آپ کو تین عمل دوں گا انشاءاللہ. اس دعا کے یہ ربنا آتنا فی آزمودہ عمل ہے, میرے حضرت رحمت اللہ علیہ سے مجھے ملے ہوئے. تو انشاءاللہ 24 اکتوبر کا جو درس ہے نا, انشاءاللہ 24 یعنی دو درس درمیان میں چھوڑ کے جو تیسرا درس آئے گا, ایک درس یہ آئے گا, ایک درس اگلا, ایک درس عید والا, وہ دونوں چھوڑ کے جو اگلا 24 اکتوبر کا درس ہے انشاءاللہ, اس میں میں پھر آپ کو یہ ربنا آتنا فی دنیا کے تین عمل دوں گا, مجھے یاد دلائیے گا, اور انشاءاللہ انوکھے عمل ہوں. اس دعا کو سنا بہت, جیسے بیت الخلاء کی دعا تو سنی تھی نا, اللہ پاک جل شانہ نے اس فقیر کو ذریعہ بنایا کہ میں نے اس دعا کو کھولا, اور اس کے دعا کے کمالات کھلے. کتنی دعائیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, کرتا اللہ ہی ہے, کسی بندے کو ذریعہ بنا دیتا ہے. تو انشاءاللہ اس دعا کے کمالات آپ کے سامنے عرض کروں گا, آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ انوکھے اس کے کمالات پائیں گے۔ 24 اکتوبر کے انشاءاللہ درس کو یاد رکھیے گا، اس کے انوکھے کمالات پائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ تو لہذا آن ڈیوٹی رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے، کریں گے نا، کریں گے نا، اور کسی فقیر پہ اعتراض نہ کیا کریں، بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے، بدگمانی، شک، اعتراض بہت نقصان دیتا ہے۔ اور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے 3 کام کر لینا، بڑا فائدہ ہوگا۔ مرد بن کے بیوی اور ماں کے ساتھ انصاف، اور تاجر بن کے سچ، اور شادی کا نظام سنت کے مطابق، 3 کام کر لینا، اور 3 کام ہو جائیں گے، اور یہ بن مانگے ہوں گے۔ کون سا نظام؟ قبولیت کا، دل کی دنیا آباد ہونے کا، اور تیسرا برکت کا۔ ایسا دروازہ کھلے گا جو پچھلی امتوں کے لیے کھلا ہی نہیں تھا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ اللہ مجھے آپ کو یقین عطا فرمائے، لفظوں لہجوں کی غلطیاں معاف کر کے ہماری حاضری کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور دنیا آخرت کی خیروں کا ذریعہ بنائے۔ کچھ اعلانات ہوتے ہیں، عرض کرتا رہتا ہوں، توجہ سے اعلانات سنا کریں، توجہ سے۔ حلقہ کشف الماجوب انشاءاللہ اسی اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد، مراقبہ بھی اور حلقہ کشف الماجوب بھی اسی اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ، 29 ستمبر مغرب کی نماز کے بعد، درود محل، روحانی منزل، دار التوبہ، تسبیح خانہ۔ اعمال کا ہدیہ چاہیے، اعمال کا ہدیہ چاہیے، نفل چاہیے، روزے چاہیے، دعائیں چاہیے، مانگنا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، یہ چندہ چاہیے۔ اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اللہ ہر فتنے سے بچا، قیامت تک کے لیے آباد و شاد فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، اور اپنے مشاہدات و تجربات خط کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انٹرنیٹ، ای میل، طبی تجربہ ہو، کسی طب کی چیز سے فائدہ پایا ہو، کسی روحانی عمل سے فائدہ پایا ہو، اس کا ضرور لکھا کریں۔ ابھی مجالس سے مجذوبی اوپر ہوں گی، ضرور بتایا کریں۔ اور تسبیح خانے میں یہاں ذاکرین کی جماعت چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یہاں وقت گزاریں، خدمت، ذکر، اعمال، اس کے لیے اپنی مجبوری بنائیں، اور یہاں پر جو خدمت کرنے والے ہیں ان کو گفٹ، ہدیہ، بخشش ہرگز نہ دیں، ان کو اللہ سے مانگنے والا بنائیں۔ اگر کوئی مانگے تو ہمیں اطلاع کریں۔ یہاں آپس میں رشتے ناطے، معاملات اور لین دین اپنی ثوابدید پہ کریں۔ گاڑیوں کی، موٹر سائیکل کی پارکنگ کا خیال کریں، اپنی مرضی کی نہ کریں۔ محلہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، لوگوں کے گھروں کے آگے پریشانی ہوتی ہے، مخلوق خدا کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مسلمان پڑوسی بھی ہیں، غیر مسلم پڑوسی بھی ہیں، سب کے حقوق ہیں، اور یہ پارکنگ کے پیسے ہمیں نہیں جاتے، وہ پارکنگ والے خود لیتے ہیں۔ شجرہ طیبہ، منتخب حدیث کا مطالعہ ضرور کیا کریں، اپنی مجبوری بنائیں۔ فالو اپ کری کا میسج ہر بندہ اپنے موبائل پہ لگائے، آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھے ہیں، آپ کا صدقہ جاری ہے، آپ اس کو موبائل پہ لگا کے دے دیں۔ اپنی مرضی کا لٹریچر یہاں تقسیم نہ کریں۔ اپکری رسالے کی انگلش کی توجہ ہر دفعہ دلاتا رہتا ہوں، وضو کرنے کے لیے، پہننے کے لیے اپنے جوتے استعمال کریں، کسی اور کے نہ کریں۔ بندہ جوتا نجی منزل کے چھوڑتا ہے، ملتا 5ویں منزل پہ ہے۔ خواتین ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں، بیعت ہونے والی خواتین، وہاں موجود خواتین کو اپنا نام لکھوا کے کارڈ لے لیں۔ گلی میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں، جگہ جگہ کھڑے نہ، بس آئیں مرد حضرات اور عورتیں فوراً چلی جائیں، جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں۔ خواتین وضو کی سیڑھیوں پہ نہ بیٹھیں، وضو کی چوکیاں لے کے نہ بیٹھیں، اور وضو خانے پہ نہ بیٹھیں، اور نہ راستوں میں سیڑھیوں پہ بیٹھیں۔ اور خواتین سختی سے عشاء کی نماز گھر جا کے پڑھیں۔ بچے خواتین ہمراہ نہ لائیں۔ اور یہاں تسبیح خانے کی جمعرات کے دن دریاں بچھانا، صفائی کرنا، خدمت کے لیے احباب تشریف لایا کریں صبح، اس خدمت کو سعادت سمجھا کر۔ ابھی جماعت ہوگی اس کے بعد جگہ تھوڑی ہے تو دوسری جماعت کے لیے لنگر کے بعد دوسری جماعت ہوگی اوپر کے منزل پہ اس میں شامل ہو جائے گا. تمام افراد جتنے بھی تشریف لائیں ایک تسبیح یا حفیظو یا سلام آنے والے حضرات کی، تسبیح خانے کی، فقیر کی، نسلوں کی، ابکری کی، دفتر کی، ان سب کی حفاظت کی نیت کر کے روز پڑھا کریں. ایک تسبیح نہیں تو کم از کم 11 دفعہ پڑھ لیا کریں اور یہاں آ کے بھی ہر دفعہ ضرور پڑھا کریں. فیس بک پر خود اعمال نہ بتائیں، اعمال شفا کی طرف متوجہ کریں، کوئی بحث کرے گریز کریں. مانگنے والی خواتین اور مرد حضرات ان کو جھٹلائیں نہیں لیکن دیں بھی نہ تاکہ لوگ یہاں اس کام کے لیے متوجہ نہ ہوں، ان کی حقارت بھی نہ ہو لیکن ان کی مدد بھی نہ کریں، یہاں نہ کریں کم از کم. اور یہاں دار التوبہ میں رات کو خواتین کے ٹھہرنے کے لیے ترتیب نہیں ہے، تسبیح خانے میں مردوں کے ٹھہرنے کی ترتیب ہے لیکن عورتوں کے ٹھہرنے کی ترتیب نہیں ہے. اللہ پاک جل شان ہو ہماری حاضری کو قبول فرمائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور تسبیح خانہ سدا آباد رہے اور ہمارے دل کی دنیا آباد رہے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم،
اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا رحم المساکین 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 یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم حلیم الکریم عفو کریم 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 یا کریم یا کریم یا کریم. اے اللہ پوری امت کو کامل ایمان عطا فرما، یا اللہ پوری امت کو کامل اخلاص عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما اور برکت اور عافیت عطا فرما، پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما. یا اللہ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. یا اللہ ہماری ضرورتوں کو تو خوب جانتا ہے، مومن کی سب سے پہلی اور آخری ضرورت سب غایتوں کی غایت اولا تمہی تو ہو. اللہ ہماری سب سے آخری اور پہلی ضرورت تو ہے. الہی کوئی تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. اللہ تو ساتھ ہو گیا تو سارے کام بن گئے. اللہ اس دل کے دریچے کو کھول دے، ویران دل کو آباد کر دے، ویران قبروں کو آباد کر دے، ویران چہروں کو آباد کر دے، ویران آنکھوں کو آباد کر دے، ویران کانوں کو آباد کر دے، اے اللہ ویران دلوں کو آباد کر دے، اے میرا اللہ ویران مسجدوں کو آباد کر دے. الہی ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے من کو روشن کر دے، ہمارے تن کو روشن کر دے، ہماری اجڑی دنیا پہ غیب سے بارش اپنی رحمت کی برسا دے. اے اللہ یہ بستی ساری اجڑ گئی ہے، اب تیری رحمت کی نظر پڑے گی تو کام بنے گا ورنہ کچھ نہیں بنے گا. مولا کچھ نہیں بنے گا اللہ، تو کرم کے دروازے کھول دے، تو عافیت کے دروازے کھول دے، تو عطا شفقت کے دروازے کھول دے. اللہ بھکاری بن کے تیرے در پہ آئے ہیں، ہمیں بھکاریوں کو عطا فرما دے، ہم بھکاریوں کو عطا فرما دے، ہم بھکاریوں کو عطا فرما دے. اللہ تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں، تو دے دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، اگر تو نہیں دے گا ہمارا کام کبھی نہیں بنے گا. اللہ تو اپنے خزانے سے دنیا آخرت کی ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما. اللہ ہماری ہر ذلت کو دور فرما، قلت کو دور فرما، علت کو دور فرما. عافیت کے دروازے کھول دے اللہ، شفقت کے دروازے کھول دے اللہ. ہماری نمازیں دھیان والی، ہماری دعائیں توجہ والی اور قبولیت والی عطا فرما. اللہ ہمارے دائیں بائیں سے سارے زندگی کے معاملات بہتر کر دے. اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب کر دے، اپنی محبت نصیب کر دے، اپنی محبت نصیب کر دے، اپنا تعلق نصیب کر دے. غیب سے دروازے عافیت کے کھول دے، غیب سے دروازے برکت کے کھول دے، اور غیب سے دروازے رحمت کے کھول دے. الہی ہمیں بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور دنیا آخرت کی ساری مشکلیں حل فرما. اللہ تو کریم ہے، کرم کے دروازے کھول دے. کتنے سوالی اور کتنے پریشان تسبیح خانے میں آتے ہیں، اللہ تو ان کے دلوں کے حال جانتا ہے، دردوں کو جانتا ہے، غموں کو جانتا ہے. اے میرا اللہ، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے. اللہ قیدیوں کو خلاصی دے دے، قرضداروں کے قرضوں کا غیب سے انتظام کر دے. یا اللہ جن کی شادیوں میں تاخیر ہے، کرم کے فیصلے فرما، اف کے فیصلے فرما. اور اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ جن کے اوپر جنات مسلط ہیں، وہ تو تیری مخلوق ہیں مولا، ان جنات سے خود انتقام لے لے یا انہیں ہدایت دے دے. اللہ ہم نہیں چاہتے ان سے انتقام، اللہ تو ہم چاہتے ہیں انہیں بھی ہدایت دے دے. اے اللہ جو جادو مسلط ہے، اللہ اس کو ختم فرما دے، اس کو لوٹا دے. اے اللہ فضل کے دروازے کھول دے. اللہ جن کی قسمت میں، مقدر میں پریشانی ہے، تو مقدر تو ہی بناتا ہے، ان کی مقدر اچھی کر دے، ان کی قسمت اچھی کر دے. اے اللہ انہیں ان پریشانیوں سے نکال دے، عافیتوں کے دروازے کھول دے، شفقت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، فضل کے دروازے کھول دے. یا اللہ، یا حافظ و یا سلام، جتنے لوگ روزانہ پڑھتے ہیں تسبیح خانے کی، ابکری کی، دفتر کی نیت کر کے، فقیر کی نیت کر کے، انہیں جزائے خیر عطا فرما، اور انہیں اس عمل میں استقامت عطا فرما، اور وہ قیامت تک کی نیت کر کے پڑھیں اور ان میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما. اے اللہ ہماری تسبیح کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، اور جتنے بھی حاضر ہیں سب کو بیت اللہ کے حج کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ بار بار نصیب فرما، بغیر رفس فسوق اور جدال کے بار بار نصیب فرما. قبولیت والی عافیت والی، قبولیت والی عافیت والی، قبولیت والی عافیت والی، قدم قدم پہ عافیت، قدم قدم پہ عافیت، قدم قدم پہ عافیت عطا فرما. اللہ عافیت کے دروازے کھول دے. یا اللہ شفقت کے دروازے کھول دے. یا اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. یا اللہ فضل کے دروازے کھول دے. یا اللہ اپنی عطا کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. کبھی اپنی عطا رحمت سے ہمیں محروم نہ فرما. تسبیح خانے میں آنے والا کوئی شخص تیری رحمت سے محروم نہ جائے. اللہ ان کو جھولیاں بھر بھر کے دے دے، ان کی نسلیں آباد شاد کر دے، ان کو فضل عطا شفقت ان کے اوپر بارش کی طرح برسا دے. الہی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ بھیج، منہ پہ پھیرنے سے پہلے پہلے فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اپنی عطا کے ساتھ بھرپور عطا فرما. اللہ محروم نہ فرما، اپنے نام کی لاج رکھ لے، حفاظت کفایت کا معاملہ فرما، اپنے نام کی لاج رکھ لے، برکت عافیت کا معاملہ فرما، اپنے نام کی لاج رکھ دے، ذلت و رسوائی دنیا آخرت سے بچا، اپنے نام کی لاج رکھ لے، کوئی خالی نہ بھیج.
دنیا کے جس کونے میں جو بیٹھا آمین کہہ رہا اس کو عطا فرما، برکت دے دے، رحم کے فیصلے فرما، فضل کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما، شفقت کے فیصلے فرما، الہی الہی قبول فرما، الہی قبول فرما، الہی قبول فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، رحمت کے فیصلے فرما۔ اللہ کتنے آمین کہنے والے ہیں، ہماری آمین کو رد نہ فرما، برکت اور عافیت کے فیصلے فرما، عطا اور شفقت کے فیصلے فرما۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ نستغفرک و نتوب الیک۔ الہی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، اے اللہ جو ارادہ رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، ان کی دعائیں پوری فرما، مشکلیں حل فرما، بن مانگے عطا فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، آمين برحمتك يا رحم الراحمين۔
اللہ پاک جل شانہ کے ہاں سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے، اور خدمت کا ادنا درجہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ یعنی پتھر ہے اگر راستے میں پڑا، کانٹا ہے راستے میں پڑا، وہ ہٹا دیا، یہ خدمت کا ادنا درجہ ہے۔ اللہ میرے اللہ کو یہ بھی پسند ہے، اس پسند پہ اللہ پاک بخشش فرما دیتے ہیں، بندے کو بخش دیتے ہیں۔ وہ تو کریم بے نیاز ہے نا، پکڑنے پہ آئے تو ذرے پہ پکڑ لے، اور بخشنے پہ آئے تو ذرے پہ بخش دے، بے نیاز جو ہو۔ تو جو بندہ اللہ پاک کے بندوں کے لیے خیر خواہی سوچتا ہے نا، اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہی سوچتا، اللہ اس پہ بہت زیادہ کرم اور عطا اور شفقت کی بارش فرماتے ہیں، جو بندوں کی خیر خواہی سوچتا ہے۔ اور بندوں کی خیر خواہی یہی ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اور انہیں اس انداز کا راستہ بتانا کہ دیکھو مسائل اور مصائب کا حل اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کے تعلق میں ہے، اللہ کے نام میں ہے۔ یہ کر لو گے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ کر لو گے پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ایک یہ ہے کہ مصیبت کا نظام اپنی مرضی سے تلاش کرنا، ایک ہے کہ مصیبت کا نظام اس کی مرضی سے جس نے مصیبت بھیجی ہے۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو۔ جس نے جوانی دی ہے اس پہ فدا کر دینا، مصیبت جہاں سے آئی ہے اس کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ اللہ کے ہاں بہت مبارک عمل ہے، اور اس کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ یہ مبارک کام انبیاء والا ہے، صحابہ آل بیت صالحین اولیاء اس کام کو کر کے ولی بن جاتے تھے۔ کیا؟ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دینا اعمال کے ذریعے، اور اللہ کے مخلوق کو کی خیرخواہی چاہنا۔ اب میں آپ سے جو عرض کر رہا کہ آپ اعمال جو کسی عمل سے فائدہ پایا، کسی طبی ٹوٹکے سے فائدہ پایا، کسی دعا سے، کسی وظیفے سے، کسی چیز سے فائدہ پایا، اور وہ آپ بتائیں، یہ اصل میں مخلوق کی خیرخواہی ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ آپ کے کسی عمل سے کسی کا بھلا ہو گیا، نفع ہو گیا، مشکل ٹل گئی، پریشانی دور ہو گئی، بس سمجھ لے کام بن گیا۔ پھر کون بتائے گا کہ میں نے کون سا عمل آزمایا اور اس عمل سے فائدہ؟ ایک آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ اللہ کو یہ بہت محبوب ہے۔ عمل چھوٹا سا ہو، عمل چھوٹا سا ہو، اس کا فائدہ چھوٹا سا ہو، میرے مطابق چھوٹا ہے، کیا پتا کسی ایسے بندے کو مل جائے جس کا کام بن جائے۔ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، اور ادھر سے کون بتائے؟ کوئی سامنے سے ہاتھ کھڑا کرے پھر میں مائک دوں۔ ہاں جی، کون بتائے گا؟ نہ جھجکیں نہ شرمائیں، یہ درخواست ضرور ہے آپ سے، نہ جھجکیں نہ شرمائیں، بلکہ اللہ کے نام کو اللہ کی رضا کے لیے بتائیں، ہاں جی بتائیں جی. اچھا آپ بتائیں گے. مائک دیکھیے اس طرح مائک پکڑیے گا اس طرح.
السلام علیکم جی, میرا نام محمد یوسف ہے. لاسٹ سنڈے کی بات ہے کہ میں جنرل ہاسپٹل کسی مریض کی عیادت کے لیے میں جا رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ. تو کینچی کا جو پل ہے اس کے اوپر موٹر سائیکل پہ میں جا رہا تھا, اور آگے سے ایک موٹر سائیکل, میرے آگے جو موٹر سائیکل تھی اس میں ایک لڑکا اور لڑکی سوار تھے. ان کے قریب سے ایک لڑکا گزرا, انہیں سائڈ کراس کی اور وہ دونوں گر گئے. میں ان کے بالکل پیچھے تھا اور میں نے اچانک بریک لگائی, اور وہ بریک جو ہے وہ اس لڑکے کے بالکل اوپر لگی, اور اگر وہ بریک نہ لگتی تو وہ لڑکا بھی, وہ موٹر سائیکل اس کے اوپر سے گزرنی تھی اور ہم نے بھی گر جانا تھا, اور یہ بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا. گھر سے نکلتے ہوئے میں نے 11 دفعہ یا حفیظو کا عمل پڑھا تھا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بچا دیا اور مجھے بھی بچا دیا. یہ سب 11 دفعہ یا حفیظو پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا کرم ہوا. اور دوسرا, ایک حضرت صاحب نے نسخہ بتایا تھا جوڑوں کے درد کے لیے, تمام درد اور گھٹنوں کے جوڑوں کے درد کے لیے 1 کلو کیکر گون اور 1 چھٹانک کلونجی کا, ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیں. یہ میں نے مکس کر کے اپنی والدہ کو کھلایا. ہم نے بہت سی دعائیں, ہر علاج کیے اور بہت سی دعائیں کھائیں, لیکن جو جس کا فائدہ اس سے ہوا, اس دوائی سے, اس کا فائدہ کبھی کسی سے نہیں ہوا. وہ کبھی کبھی یہ کھاتی ہیں, لیکن اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, اس جوڑوں کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. طریقہ یہ ہے کہ 1 کلو کیکر گون لیں اور 1 چھٹانک کلونجی لیں, اور ان دونوں کو پنسار کی دکان سے وہ لے کے اور مکس کر لیں, پسوا لیں, اور پسوا کے رات کو گرم دودھ کے ساتھ 2 چمچ جو ہیں وہ ملا کر پلانے ہیں, اور دودھ جو ہو وہ گرم ہو, اور دودھ کو 1-1 گھونٹ کر کے پیئیں. یہ طریقہ ہے اس کے استعمال کرنے کا.
السلام علیکم, میرا نام نغمان ہے. مجھے حضرت نے بتایا ہوا ہے کہ آپ سب کے لیے بہت آسان ہے سورہ کوثر بسم اللہ پڑھ کے 133 مرتبہ پڑھنے سے. میری بہت ساری مشکلات ایسی ہیں, جب کبھی آتی ہے میں سورہ کوثر پڑھتا ہوں اور ان شاء اللہ وہ حل ہو جاتی ہے, اور آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں. بڑی سے بڑی پریشانی جو ہے وہ سورہ کوثر پڑھنے سے میری حل ہو گئی ہے.
جی, میرا نام انیس گل ہے, لاہور سے. میں اہلی اور بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے کچھ کام تھا, کچھ چیزیں لینی تھی, بازار کی طرف گئے. ہاتھ میں موبائل تھا جو گاڑی میں رکھا. مختصر وقت کے لیے 1-2 منٹ کے لیے ایک دکان پہ, پھر ایک دکان پہ گئے, واپس آ گئے. واپس آئے جب گاڑی سے نکلا, میں نے دیکھا تو میرا موبائل نہیں تھا. میں پریشان, کیونکہ موبائل کی قیمت سے زیادہ اس کے اندر کیونکہ کاروبار ہے, ساری دنیا کے نمبر کانٹیکٹس وغیرہ اس میں ہوتے ہیں. میں نے گاڑی میں پھر دیکھا, میں نے کہا کہ گاڑی میں ہی رہ گیا ہے. بچوں سے اہلیہ سے پوچھا کہ ہم نے نہیں دیکھا. پوری گاڑی چھان ماری, دوسرے موبائل سے بیلنس تھی, موبائل نہ ملا, سیٹوں کے نیچے ہر جگہ دیکھ لیا. دل ہی دل میں حضرت کا بتایا وہ عمل اللہ پاک نے ڈالا کہ یا ملیکو یا مقتدر ہو, یا ملیکو یا مقتدر ہو. 11-11 دفعہ 3 دفعہ پڑھا, نہ ملا. سمجھ گیا یقین کی کمی ہے. میرے دماغ میں آیا کہ شاید جس دکان پہ رکا تھا ہاتھ میں کہیں میں کاؤنٹر پہ نہ چھوڑ گیا ہوں. مختصر یہ کہ ان دکانوں پہ گیا, سب سے پتا گیا, موبائل نہ ملا. میں دل میں ڈالا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا مبارک عمل اور موبائل ملے نہ. میں کہا اللہ پاک جہاں پہ بھی ہے, سارا اقتدار آپ کا, سارا ملک آپ کا, آپ لوٹا دیجئے. ساری دکانیں چھان کے واپس آ گیا, نہ ملا موبائل. واپس آ کے دوبارہ اسی گاڑی میں دیکھا, اور بس اللہ پاک نے جیسے سامنے پڑا ہوا ظاہر کر دیا, دوبارہ موبائل اللہ پاک نے لوٹا دیا. تو کوئی چیز گم جائے, بلکہ نیکیوں کی توفیق گم جائے, ہدایت بھول جائے, تو یا ملیکو یا مقتدر ہو 11 مرتبہ یا پڑھتے جائیں یا ملیکو یا مقتدر ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے آج صبح گھر میں کچھ غلطی ہو گئی تھی اور کافی ندامت تھی مجھ سے, جس طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر وقت آدمی آن ڈیوٹی ہوتا ہے. میں آؤٹ آف ڈیوٹی ہو گیا تھا, تو میں دفتر آ رہا تھا, تو اڈے سے جب گزر رہا تھا تو میں نے ڈرائیور کو کہا مجھے اتار دیں یہاں. گاڑی سے پوچھا تو 10:30 بجے وہاں سے روانہ ہو رہی تھی. آج میں نے دوپہر کا کھانا بھی اسی وجہ سے نہیں کھایا کہ میں بہت زیادہ غمجن تھا. میں یہاں جب آیا تو اس درس کو سن کر کے میری وہ تمام چیزیں رفع ہو گئی ہیں، مجھے کافی تسلی مل گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ میں اس ڈیوٹی میں احتیاط کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے، میں پشاور سے جب مجھے 4 ستمبر کا نمبر ملا تھا تو میں 2 سال پہلے گرا تھا پوڑیوں سے، پہلے سب سے دیوار پہ جا کے لگا، پھر گاڑی پہ جا کے لگا، گاڑی سے پھر آ کے سیڑھیوں پہ آ کے لگا۔ یہ میری ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے جب باٹن ہے بالکل کونا آخر جہاں پہ ہپ شروع ہوتی ہے وہ ہٹ کر گئی۔ ڈاکٹر 2 سال علاج کرتے رہے لیکن انہوں نے یہ مجھے تجویز کیا کہ آپ اس کی ٹیوب لے لیں رکشے کی اور اس پہ آپ بیٹھا کریں۔ تو میں دفتر میں بیٹھا رہتا تھا اور گاڑی میں بھی، اور زیادہ سفر نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے 4 مہینوں کے بعد 4 ستمبر کا نمبر ملا تو سب گھر والے اور دوست ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ نہ جائیں۔ میں نے اللہ کا نام لیا، وہ دن آج کے دن مجھے وہ درد پھر دوبارہ نہیں ہوا، پر اللہ کا کرم ہے مجھ پہ۔ والسلام۔
السلام علیکم جی، میرا نام فیصل سعید ہے۔ تو حضرت صاحب سے ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانے آیا تھا، تو حضرت صاحب نے مجھے علم شریف اور کل شریف کا اول آخر 3 دفعہ درود شریف کا عمل بتایا تھا 41 دفعہ پڑھنے کا، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، آج وہ 6 دن کا ہے، اور حضرت صاحب سے ہے کہ دعا کریں میرے بیٹے کے لیے اور میرے لیے۔
محمد آصف لاہور سے۔ آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان میں گیا، میرا ایک دوست دکاندار وہاں مکان بنا رہا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ مکان پہ لے گیا، اور جو اس کا مکان بنا رہا تھا ٹھیکے دار، وہ اس کو ہیپاٹائٹس سی تھا، تو اس نے میرے ساتھ بات کی، میں نے کہا بھائی آپ ایسے کرو انشاءاللہ جو ہے نا آپ یہ جو ٹیکے وغیرہ لگوا رہے ہو نا یہ چھوڑ دو، آپ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے اس کو روحانی غسل کا بتایا، تو ساتھ یہاں سے ہیپاٹائٹس کا جو کورس ہے نا وہ لے کے بھیجا۔ اب بھی میری 12-13 دن پہلے اس سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس نے کہا جی الحمدللہ میرے تمام ٹیسٹ جو ہے نا وہ زیرو آیا، اور میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔
انسان جب بھی پریشان ہوتا ہے اس کی نظر میں کوئی حل تو ہوتا ہے نا، آخر وہ سوچتا ہے کہ اس کا کوئی حل ہے۔ اب اگر بندے کو مخلوق کو کوئی مخلوق کا حل دیا جائے تو اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پھر بھی تو اللہ ہی کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ڈائریکٹ اس کو اللہ کا نظام دیا جائے۔ علاج کرنا سنت ہے، ضرور کریں، دوا کھانا سنت ہے، ضرور کھائیں، تدبیر سبب کو اختیار کرنا لازم ہے، ضرور کریں، لیکن کہیں ایسا کرتے کرتے ہیں اس کو شخص کو اس ہستی کو نہ بھول جائیں جو اللہ ہے، اس کے لیے اعمال ہیں، اور اعمال کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اللہ کے بندوں تک اعمال کا پیغام پہنچائے گا، میرا اللہ اس بندے سے بہت خوش اور راضی ہوتے ہیں، اور اللہ اس بندے سے بہت بہت راضی ہو کے اس کو عطا کی، بخشش کی اور رحمت کی اس پر بارش کرتے ہیں، تو اور کون بتائے گا کہ، اور یہ شکر گزاری کا جذبہ ہے کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں تیرے بندوں تک پہنچا رہا ہوں، یہ شکر گزاری کا جذبہ ہے، اور کون بتائے گا۔ ہاں جی،
السلام علیکم، میرا نام عبد الرافع ہے۔ میں نے بتانا تھا کہ ایک دن میرا پیپر تھا، میری تیاری نہیں تھی، تو میں اللہ میاں سے دعا کرتا رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ صبح جب میں گیا تو میرا پیپر اتنا اچھا ہوا، ٹیچر نے بتایا آپ فرسٹ آئے ہو، تو میں ان تعین کردوں سے ہر اپنے پیپر میں پھر پڑھ کر جاتا ہوں۔
آپ کی عمر کتنی ہے؟
میں 11 سال کا ہوں۔
ہاں ٹھیک۔
السلام علیکم، میرا نام جی محمد ریاض ہے، اور میرا ماموں کا لڑکا ہے، اس نے کہیں انٹرویو دینا تھا، تو اس کے باہر کے ملک دبئی کے لیے تھا، تو کافی لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی تھی، تو اس نے کہا بھائی جان کوئی بتائیں، تو میں نے انہیں نا 2 نفل اور 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کا کہا، تو انہوں نے وہ عمل کیا، اور وہ سب لوگوں میں سے وہ اکیلا ہی سلیکٹ ہو گیا ہے۔
جی انیس گل لاہور سے. کچھ عرصہ قبل حضرت نے ایک عمل بتایا تھا جسے بیٹی کا عمل حضرت فرماتے ہیں. حضرت نے اتفاق کی بات ہے جس کچھ عرصہ پہلے جب یہ عمل بتایا تو دوسرے دن سفر درپیش تھا. تو بیٹی کا عمل یہ تھا کہ جی صبح اٹھتے ہی بستر سے نیچے پاؤں اتارنے سے پہلے پہلے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. حضرت نے فرمایا کہ یہ کریں گے تو عجیب و غریب برکات ملے گی. دوسرے دن سفر تھا, عمان جانا تھا, میں وہاں گیا. پھر آگے ایک فلائٹ تھی جو 1000 کلومیٹر دور یمن کے بارڈر کے پاس. رات کو سو گئے, صبح اٹھے تو ایسی اللہ پاک نے دل میں دماغ میں ڈالا کہ یہ عمل سن کے آئے ہیں تو یہ کر کے میں بستر سے پہنچتا. الحمدللہ رب العالمین میں نے یہ عمل کیا, اور اس دن جو اس عمل کی تاثیر مجھے ملی وہ یہ کہ بیک وقت 4 انبیاء کرام کے روزوں پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا, کہ سیدنا ایوب علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام اور سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا. تو سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اور اس کی روٹین میں بے شمار کمالات ہیں, اعمال کی توفیق ملتی ہے, اللہ تعالیٰ شیطان سے شیطانی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو سب سے درخواست ہے کہ یہ عمل بیٹی کا ضرور کیا کریں.
السلام علیکم, میرا نام محمد معراج دین ہے. میں اولاد نرینہ سے محروم تھا, میری پہلے 3 بیٹیاں تھیں. میں نے جنوری کے شمارے کے اندر پڑھا تھا کہ جو اپنے بچے کا نام محمد رکھے اور پکی نیت کرے اللہ پاک اس کو اولاد نرینہ دیتے ہیں. میں نے یہ نیت کی, میری اہلیہ نے یہ نیت کی, تو اللہ پاک نے ہمیں اولاد نرینہ سے نوازا اور اللہ پاک کا بہت بہت شکریہ. اور دوسرا فائدہ یہ کہ میری اہلیہ نے نیت کی وضو کے 3 گھونٹ کے ساتھ کہ اللہ پاک میری ڈلیوری آسان کر دے. وہ ہر وضو کے 3 گھونٹ کے بعد یہ نیت کرتی تھی, تو اللہ پاک نے ڈلیوری آسانی سے کر دی اور گھر کے اندر کر دی اور اب آسانی سے کر دی. یہ بھی اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے.
آج کے دور میں ڈلیوری انہوں نے لفظ جو کہا ہے نا, آپ غور کریں, آسان بھی کر دی اور گھر کے اندر کر دی. اعمال کی برکت اتنی طاقتور ہے. آج کے دور میں گھر کے اندر انوکھی چیز ہے, جب تو پہلے سارا ہوتا ہی گھر کے اندر تھا. یہ دیکھیں طاقت اعمال کی, اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں.
السلام علیکم حضرت صاحب, میں نوشہر فیروز سے امتیاز علی سے تو آیا ہوں آپ کے پاس. میں بڑا پریشان تھا آپ کو دیکھنے کے لیے 4-5 مہینے سے. مجھے کسی نے آپ کا میموری کارڈ دیا تھا کراچی سے, کوئی میڈم ہے خاتون ہماری افسر ہے. تو میں نے غور فکر سے آپ کی گیسٹیں سنی, پھر میں مصطفیٰ بھائی کنڈیاروں میں ہوتے ہیں, اس سے آپ کے کتاب تقریباً میرے خیال میں 100 کے قریب لے آیا میں. وہ بھی میں نے پڑھنا شروع کیا, اولاد ہو ہی نہیں رہا تھا بالکل, اولاد کے لیے پریشان تھا. پھر میں نے عمل کامل پڑھا آپ کا, یا اللہ کا ذکر ڈیلی کرتا ہوں 33 مرتبہ. اللہ کی مہربانی سے 4th مہینہ ہے ابھی, اللہ نے امید ظاہر کی ہے. اور جو بھی کام میں جس کام سے جاتا ہوں, آزان کا عمل ہے, افاسب تم یہ پڑھتا ہوں, جس کام سے نکلتا ہوں, جو بھی آپ کے اذکار دیے ہوئے ہیں میں پڑھتا ہوں, اللہ کی مہربانی سے میرے سارے کام ہو جاتے ہیں. اور میں آج بہت خوش ہوں, کل میں بڑا پریشان تھا, آپ کا دیدار نہیں ہوا تھا. میں نے بڑی کوشش کی آپ سے ملاقات ہو جائے, پھر لوگوں نے پوچھا کہ نماز کہاں پڑھتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوئی مغرب کے ٹائم پہ, آپ کو دیکھا, دل بہت خوش ہوا. پھر حافظ صاحب نے بولا کہ کل درس ہوگا, آپ سن کے جائیں. میں بہت خوش ہوں آپ.
اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الرحمان میرا نام ہے جی, لاہور سے. 4-5 مہینے پہلے جب آنا شروع کیا ادھر, تو سمجھ نہیں آتی تھی بھی کس ادب سے کس نیت سے آئے. ایک دن گھر سے نکلا, میرے ساتھ وائف بھی تھی, تو ایسے لگا ایک آدمی گراج میں آیا ہے, دراز قد ہے, سر پہ ہیلمٹ لیا ہوا ہے اور شولے نکل رہے ہیں چہرے سے. انہوں نے کہا جی جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نیت یہ کریں کہ میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, دوسری یہ نیت کریں کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں, اس کے ساتھ آپ طہارت کا خیال خیال رکھیں، باوضو جائیں اور پاکیزہ کپڑے پہن کے جائیں. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دن سے میں نے، پہلے بھی ویسے اسی معمول کے مطابق آ رہا تھا، لیکن جب سے میں نے یہ سنا اور پھر میں یہاں آیا جس دن، اسی دن آیا، تو اللہ کی قدرت ایسی کہ کچھ لوگوں کے دکھایا گیا کہ کسی کے ایک قطرہ کپڑے پہ لگا ہوا ہے.
اعمال کے فائدے بتائیں اللہ والے، یہ موضوع جو ہے اعمال کے فائدے بتائیں. آپ کو کسی عمل سے کوئی نفع پہنچا وہ بتائیے.
ہاں جی، فائدہ عمل سے یہ ہوا ہے کہ یا کہا رو پڑا، اتنا پریشانی تھی گھر میں کہ پتہ نہیں تھا کہ کتنے بعد اثرات پیدا ہوئے. پھر یا کہا رو صبح کے وقت پڑھنا شروع کیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو دو تین تین بدروئیں گھر سے نکل رہی ہیں، اور آخر میں پھر یہ دیکھا کہ ایک شیر ہے وہ کوئی ہڈی چبا رہا ہے. اس کے بعد پھر دیکھا کہ کوئی شخص ہے کہ وہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ رحمت اور برکت والا پانی ہے، آپ سکون ہو جائے گا.
اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بس بس مائک لے لیں اور کسی کو نہ دیں. تسبیح خانے کا ایک پیغام ہے کہ اعمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین. اللہ مجھے آپ کو یقین عطا فرما دے کہ ہم اعمال سے پلیں گے اور بچیں گے اگر دنیا آخرت کے غموں سے، اعمال سے، اور ہمارے کام اگر بنیں گے اعمال سے. یہ ایک پیغام ہے، ٹوٹی پھوٹی سی آواز ہے، اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دی ہے، پورے ورلڈ میں پہنچا دی ہے، تو اللہ اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے، قبول بھی فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے.